الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم سيجنب الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي منزه عن شريك فمحاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولا صلی وسلم دائماً سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا مجھ کو رسوا اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی ہاں وہی نا و رضا بندہ اے رسوا تیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمارے لیے ہماری اس عمر مستعار میں یہ خوبصورت دن ہمارے لیے رقم فرمایا کہ ہم امت کے سب سے بڑے غوث اعظم اور امت کے سب سے بڑے ولی اور حضرات انبیاء کے بعد حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کے بعد اور تمام امتوں میں اور فرد بشر میں سب سے افضل شخصیت حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے مناقب کے اس محفل میں بزم میں جمع ہیں۔ الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے پیروکاروں کا اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر اور امام احمد رضا اور اہل سنت کے جملہ سواد اعظم کے علماء کی تشریحات پر ان کے بیان کردہ تمام معتقدات اور نظریات پر عقیدہ رکھنے والے اہل سنت و جماعت کا یہ قدیمن طریقہ ہے کہ تمام اکابر اولیاء اور تمام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے خادمین اور ہمارے اسلاف اور ہمارے آقاؤں کے دنوں کو باقاعدہ طور پر ان کے مناقب کی بزم کو سجایا جاتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی بزم کو سجانا اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بزم کو سجانا یہ اہل سنت کا عظیم شعار ہے۔ اور کبھی نہیں ہوتا ہمارے آستانوں میں، ہماری مساجد میں، ہماری مجلسوں میں کہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالی عنہ کا یوم آئے تو پھر سنی جمع ہو کر آپ کے مناقب کو ذکر نہ کریں، ایسا وقت کبھی ہمارے آستانوں پر نہیں آتا اور ایسا کبھی لمحہ ہماری مسجدوں کے اوپر نہیں آتا، نہ ہمارے علماء کے اوپر کبھی ایسا وقت آتا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے ہمیشہ سے اہل سنت پر یہ کرم رہا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جملہ اور حضرات اہل بیت عزام سے اپنی کامل ارادت اور محبت کا برملا اظہار کرتے ہیں، اور الحمدللہ اپنی نجات کو ان کی محبت پر موقوف سمجھتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا کلمہ اور ہماری جملہ عبادتیں، الغرض ہمارا دین سے جو تعلق ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی ان چار یاروں کی محبت سے اور اسلاف کی محبت سے ممکن ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ ایک مجموعہ علیہ طریقہ کار رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی ذات بابرکات اتنی عظیم ذات ہے اور فضائل کا ایسا ایک سمندر ہے کہ جس کے لیے ایک نشست اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن الحمدللہ اس مسجد شریف میں تقریباً 19 سال سے، الحمدللہ تقریباً 19 سال سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے، یہ تہذیب سے نعمت کے لیے بات کہی جا سکتی ہے جو ریکارڈ پر موجود ہے ہماری ویب سائٹ پر، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جتنے شعبہ جات ہمارے اکابر نے مرتب کیے ہیں، اس فقیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم نے آپ کو سنایا ہے، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ نے اس کو سنا ہے، اور پھر الحمدللہ سنی ہونے کے ناطے سے محبت کا تقاضا بھی پھر یہی ہے کہ محبوب کی طرف اگر کوئی غلط بات کو منسوب کرے تو پھر ایک خادم اور ایک سچے محب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے محبوب کی شان اور عظمت کا دفاع کرتا ہے۔ الحمدللہ اس پر مکمل ابحاث موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زندگی پر جو اعتراضات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس ممبر کو یہ شرف حاصل ہے کہ الحمدللہ بالاستعاب تمام سوالوں کے جوابات دیے گئے، چاہے وہ جس اعتبار سے بھی ہو۔ تو لہٰذا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پر تفصیلی گفتگو اپنی اپنی جگہ پر ہوئی ہے، اور آپ الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ یوم صدیق اکبر آنے تک اب تک تقریباً ہمارے بچوں نے کوئی 13 سے 14 کلپس مختلف موضوعات پر فیس بک پر سوشل میڈیا پر چلائے ہیں کہ مختلف جہتوں کے ساتھ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اور بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت امانتاً اور امت اہل سنت و جماعت کا جو آپ کی بزرگی پر اجماع ہے، اور اللہ نے جو آپ کو شان عطا فرمائی جو قرآن میں اس کے دلائل موجود ہیں، جو ہم مسلمان ہیں ہماری لازم ہے کہ قرآن نے جس کی عظمت کو بیان کیا ہے تو اس ذات کو اس درجے کے اندر قبول کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو قرآن نے، حدیث نے، حضور نے خود اپنی زبان پاک سے، مولا مرتضیٰ نے خود، اور آج تک 1500 سال سے جو امت چلی آئی ہے، تمام نے اپنی زبان پر اس ورد کو ہمیشہ اجماعی طور پر رکھا ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل اور بزرگ شخصیت ہے ولایت میں، دینداری میں، سیاسیات میں، اور جس زندگی کے محبوب شعبے ہیں، اس میں فضیلت الاطلاق صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا ایک مجمع علیہ نظریہ ہے۔ بعض لوگوں نے یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نام پر ہم دیکھتے ہیں ان کو، لیکن جب حضرت مولا مرتضیٰ کا یوم آیا تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی، یا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرنے کا وقت آیا تو ان کی تعظیم اور ان کی محبت کے دیگر شعبوں سے انہوں نے جان چھڑائی، جو ان کی بدمذہبیت کی طرف اشارہ تھا، لیکن الحمدللہ اہل سنت کو یہ شرف حاصل ہے کہ چاہے جماعت صحابہ ہو یا جماعت اہل بیت ہو، عقیدت جہاں تک اجازت دیتی ہے سنی وہاں تک جا کر ان بزرگوں کو تسلیم کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ کرم ہمارے اوپر اس وقت کے سب سے بڑے مجدد، بلکہ مجدد مستمرہ، آگے صدیوں کی بھی مجدد، میرے امام امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس بات کو لکھا کہ جس طرح حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی تعلیمات اتنی مؤثر ہے کہ ان کو مجدد الفسانی کہا گیا، کہ 1000 سال کا مجدد ان کو کہا گیا، یعنی ان کی تعلیمات کے بارے میں یہ کہا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی طریق پر آ کر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے حضرت مجدد سید حضرت مجدد شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل اسی ماحول کو حضرت امام احمد رضا صاحب فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے سنبھالا، اور جن چیزوں کا سامنا حضرت شیخ احمد سرہندی رضی اللہ ان کو رہا، جن میں انہوں نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے اللہ کی جناب سے جو امت کی زبان سے جاری ہوا لقب کہ مجدد الف ثانی، کہ یہ وہ مجدد ہے، الف 1000 سال، 1000 سال کے مجدد ہیں، بالکل یہی معاملہ اور بدمذہبیت کی الغار کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند مجدد الفسانی کے بعد جو شخصیت بر صغیر میں نظر آتی ہے وہ امام احمد رضا خان کا بنتا ہے. تو امام کو بھی اگر الف ثانی کہا جائے تو اس میں کوئی بعید نہیں. امام کو بھی اگر الف ثانی کہا جائے کہ مجدد الف ثانی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ اپنے مرتبے اور مقام میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بعید نہیں, بلکہ اس سے روح شیخ احمد سرہندی خوش ہوتی ہے کہ جس کی بنیادیں شیخ احمد سرہندی نے اسلام کی رکھی تھی اس کو تناور درخت بنانے کے اندر امام احمد رضا کا کلیدی کردار رہا ہے ان کی تعلیمات کے اندر. تو الحمدللہ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہم کون ہیں ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ سارا کرم, یہ ساری تربیت, اکابر سے محبت, صحابہ سے محبت, ان کو ان کے درجے میں رکھتے ہوئے جو اللہ اس کے رسول نے ان کو درجہ دیا ہے اور جو امت نے آج تک ان کو درجہ دیا, ان کے درجے میں رکھنا, نہ گھٹانا نہ بڑھانا, یہ عادت جو الحمدللہ آج امت کو ہمارے درمیان جو ہم موجود ملی ہے, یہ امت جو تسلسل کے ساتھ یہ مضبوط نظریہ جس مضبوط انداز میں اور جس محفوظ انداز میں آگے بڑھ رہا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کو جو ملا ہے وہ امانت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ذریعے ملا. تو الحمدللہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے پیروکار اور خود امام احمد رضا فاضل بریلوی نہ تقیہ کو پسند کرتے ہیں نہ کبھی تقیہ کیا, بلکہ تقیہ سے مراد کے حالات کو دیکھ کر اپنا عقیدہ چھپا لینا نہیں. امام احمد رضا کی تعلیمات موجود ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے حالات جس وقت اتنے خطرناک تھے کہ آگ کے سمندر پہ اپنے آپ کو چلانا یا دہکتے ہوئے شولوں پر بندہ پاؤں رکھنے سے اس کے تصور سے بندے کی طبیعت بیزار ہو جاتی ہے, ایسے حالات میرے امام کے سامنے لے تھے, لیکن اس وقت بھی انہوں نے ایک ہی زبان پر اسی بات کو جاری رکھا اور اسی عقیدے کو بیان کیا جو آج تک 1300 صدیوں سے امت بیان کر رہی تھی, جو میرے امام نے بیان کی. تو الحمدللہ کیونکہ میں بعض یہ میں نے جملہ اس لیے چلایا کہ بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ سیدنا صدیق اکبر کے موضوع پر اس کی بڑی متوازن تشریح کرتے ہیں اور بہت اس کا بیلنس عقیدہ بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ فیس بک پر تانے مانتے کہ نہیں یہ تو ایسی صحابہ کا نام لیتے ہیں اور یہ صرف ایسی صحابہ کا نام لیتے ہیں اور تقیہ کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ صرف تمہارے اندر کا بغض بول رہا ہے, ورنہ الحمدللہ بر صغیر میں حضرت مجدد الف ثانی کے بعد اگر کسی شخصیت نے ناموس صحابہ پر پہرا دینے کا حق ادا کیا ہے تو وہ امام احمد رضا خان. جب ان کو بھی روافض کے خلاف فتاوے مرتب کرنے ہوتے ہیں نا اور اہل سنت کا مزاج دکھانا پڑتا ہے تو سب سے پہلا فتویٰ بر صغیر کے اندر مجدد الف ثانی کے بعد جس کا یہ اپنی کتابوں کے اندر لگاتے ہیں وہ امام احمد رضا خان فاضل. تو لہذا کیونکہ نوجوان بیٹھے ہیں تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ان باتوں پر یہ اس لیے چڑھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ محبت والی نشان ہر وہ ادا, توجہ چاہتا ہوں موضوع پر آنے سے پہلے یہ تمہیں درج کر دوں, ہر وہ کام جس سے اکابر کی محبت دل میں بڑھ جائے, وفاداری بزرگوں کے دل میں بڑھ جائے, ایسا کام ایسا انداز اختیار کرنا جس سے ہمیں اپنا مسلمان ہونا یاد رہے اور اپنے اکابر کی بزرگی یاد رہے, ان کا مقام یاد رہے, اس سے بد مذہب بہت چڑھتے ہیں اور اس یادگاری کو اور اس یاد آوری کو اور اس وفاداری کے سلسلے کو جوڑنے کو ہمارے وہاں فاتحہ کہا جاتا ہے, ہمارے وہاں سے گیارہویں شریف کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ چیزیں اپنے, میں بار بار عرض کرتا ہوں اپنی تقاریر میں بھی کہ یہ چیزیں اپنے ہونے میں فقہ کی اصطلاح کے اندر تو ایک مستحب ہے, لیکن اگر اس کی ضرورت اور فکر کو دیکھا جائے تو یہ نمازوں کی طرح فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ فاتحہ اپنے ظاہری سٹائل کے اندر اور ظاہری صورت اور ہیئت کے اندر اور ہیئت قضائی کے اندر اس کے شرائط کے ساتھ صرف مستحب ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے جو میسج ڈیلیور ہوتا ہے وہ نمازوں کی طرح فرض ہے. اور وہ کیا ہے؟ صحابہ سے محبت گہری ہو جاتی ہے, اولیاء سے محبت گہری ہو جاتی ہے, سمجھ رہے میری بات؟ اس کے پیچھے جو ایک نفسیاتی پہلو ہے. آپ جب آج یوم صدیق اکبر آپ منا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یوم صدیق اکبر کی منقبت ابھی آپ نے سنی, شان سنی, مجھے بتائیے پورے سال تک جو دل بالکل بیکار تھا تازہ ہوا کہ نہیں ہوا, یادیں بیدار ہوئی کہ نہیں ہوئی, محبت دل کے اندر اور بڑی کہ نہیں بڑی, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ گیارہویں شریف ہو یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہو, اپنی جگہ پر وہ مستحب ہے, لیکن اس سے جو میسج پہنچ رہا ہے کہ یار دیکھو نا اہتمام کر کے بندہ اپنی مصروفیت چھوڑ کر 10-15 منٹ کے لیے بیٹھ جائے، آپ اپنی مصروفیت کاروبار چھوڑ کر آپ یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں تو یہ ذوق آپ نے پیدا کیا نا، اور یہاں پر آپ آ کر بیٹھے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر آپ فضائل کو سن رہے ہیں، اس کے بعد فاتحہ ہوگا، ان کے مناقب کو ذکر کیا جائے گا، تو یہ اہتمام کر کر جو آپ یہاں پر بیٹھ رہے ہیں اور بیٹھ کر آپ نے فاتحہ اور منقبت ان کا ذکر کیا، تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ محبتوں کو زندہ رکھنے والی ہے، ان کی یاد کو زندہ رکھنے والی ہے، ہمارا تعلق کس سے ہے اس کیفیت کو زندہ رکھنے والی ہے. تو بد مذہب کو چڑ اس چیز سے ہے، کیونکہ وہ اولیاء کا اور اصلاً صحابہ کا اور اہل بیت کا دشمن ہے، لیکن مرے سے وہ نام تقیہ خود کرتا ہے. سنی، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ سنی محبت اور عشق شریعت کے دائرے میں جہاں تک جانے دیتا ہے اور جہاں تک جانے کی اجازت دیتا ہے، الحمدللہ سنی وہاں وہاں تک پہنچ کر اپنے اکابر کو سلام پیش کرتا ہے. تو یہ فاتحہ، یہ منقبتیں، یہ شانیں، یہ سارے اس کی کمال کی، بولو سبحان. لیکن آپ دیکھیے یوم صدیق اکبر کرنا، یہ سنی ہی امام احمد رضا کی تعلیمات کے ماننے والوں، میں بار بار اعلی حضرت کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ بر صغیر کے اندر یہ تمام چیزیں سے پہچانی جاتی ہیں، اور لوگوں نے تو اس کے خلاف کتابیں لکھی تھی. امام احمد رضا خان فاضل بریلی منور نور قدہ نے دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کیا کہ بدعات نہیں ہیں، یہ جائز ہے، اور یہ اس کے یہ دلائل ہیں، اس کے یہ دلائل ہیں، یہ دلائل ہیں. تو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں آخری بات عرض کر کے یہاں پر آنا چاہ رہا ہوں کہ یوم سیدنا صدیق اکبر ہو یا یوم علی ہو، یہ منانے کا حق ہی میں سمجھتا ہوں کہ امام احمد رضا کے پیروکاروں کا ہے. جو کہتے ہیں جی ہم بھی یوم صدیق اکبر کرتے ہیں، میں نے کہا ابو بکر جن کے جوتوں کے صدقے صدیق اکبر بنے، ان کا دن تو تم مناتے نہیں. تو یہ یوم سیدنا صدیق اکبر رکھا اس لیے گیا ہے اور رکھا جاتا اس لیے ہے تاکہ ہماری کڑی، ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے، وہ ہمارے لیے واضح رہے. بولی سبحان اللہ. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جس ہمارے مدارس کو دیکھیں، ہمارے جملہ مشائخ کو دیکھیں، ہمارے آستانوں کو اگر آپ ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو کوئی ایک بزرگ ایسا نہیں ہے جس کا یوم منایا نہیں جاتا، ان کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، ان کے لیے فاتحہ نہیں ہوتا. کیونکہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں میرے دوستو. کیسے؟ ایک وہ ہوتا ہے جو تعلیم کو باقاعدہ سننا چاہتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم کو منقبت اور سر کے انداز میں سننا چاہتا ہے، ایک وہ ہے کہ جناب جو فاتحہ قرآن کی تلاوت کی صورت میں سننا چاہتا ہے. تو اس لیے اہل سنت کے مراکز میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، درس بھی ہوتا ہے اور باقاعدہ جائز گویا کہ انداز میں، طرزوں میں منقبتیں بھی بیان کی جاتی ہے، اور پھر قرآن خوانی بھی ہوتی ہے، تاکہ ہر ذوق والا اپنے ذوق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اس ذوق کو واسطہ بنا کر اپنے بزرگوں سے اپنا راستہ بازی کر لے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی مساجد ہو، میرے دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں، یا جناب جو ہے کہ ہماری خانقاہیں ہوں، وہاں پر درس بھی ہوتا ہے، منقبتیں بھی ہوتی ہیں، فاتحہ بھی ہوتا ہے، سلام بھی ہوتا ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، تاکہ ہر طبیعت اور سب مختلف مزاج والے جب یہ کرتے ہیں تو مقصد اس کا واحد یہ ہوتا ہے کہ جن سے ہماری نسبتیں ہیں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا ہے کہ المرء ما من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس سے وہ پیار کرتا ہے. مجھے بتاؤ میرے سنی بھائیو، ہمارے لیے وہ دن کتنی خوش بختی کا دن ہوگا کہ ہم جیسے گناہگار سیدنا ابوبکر صدیق کے سائے میں اگر آ جائیں. بولیے سبحان. دنیا تو گزر جائے گی، فاروق اعظم کے سائے میں اگر ہم آ جائیں، عثمان غنی، بولیے سبحان اللہ، حضرت مولا علی کے سائے، حضرت مولا مرتضیٰ کے سائے میں آ جائیں. اس لیے کہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ وہ عمل پورا کرنا ہے، نمازیں پوری پڑھنی ہیں، شریعت پر پورا عمل کرنا ہے، شریعت کی تعلیم پوری حاصل کرنی ہے، لیکن فخر اس پر نہیں کرنا ہے، فخر صدیق اکبر پر کرنا ہے، فخر فاروق اعظم کی غلامی پر کرنا ہے. کیونکہ یہی صحابہ کرام کا نظریہ تھا، جو حدیث آپ نے بخاری شریف میں سن رکھی ہے کہ جب حضور نے اس صحابی سے پوچھا تھا کہ قیامت تو اپنے ٹائم پر آئے گی، بتا تو نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ حج ہے. تو فرما پھر تیرے پاس ہے کیا؟ فرما آپ سے پیار کرتا ہوں. تو میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، اور میری مائیں، میری بیٹیاں جو سن رہی، تو وہ صحابہ ہیں، ان کی شانیں تو قرآن کریم فرقان حمید میں جو بیان کی، جو میں بھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا تائبون العابدون، یہ صحابہ کی شان ہے، یہ مدنی سورت ہے اور قرآن کی سب سے آخری سورتوں میں سے سورہ توبہ. بولی سبحان اللہ. اس کی آیت نمبر 112 ہے، کس میں جرت ہے کہ صحابہ کے لیے گندی زبان استعمال کرے. اللہ ان کی تعریف کرتا، فرما التائبون، وہ توبہ والے ہیں. العابدون وہ عبادت والے ہیں، الحامدون ہائے ہائے اے میرے بندوں قیامت تک سنو وہ میری حمد کرنے والے ہیں. میری مصطفیٰ کی صحبت پا کر وہ توبہ نہ کریں، میری مصطفیٰ کی صحبت پا کر وہ عبادت نہ کریں، میری مصطفیٰ کی صحبت پا کر وہ حمد نہ کریں. اب سنیے فرما التائبون، یہ صحابہ کی شان ہے. بولیے سبحان اللہ. اب نوجوانوں، کالج یونیورسٹیوں کے بچوں اور جو یہ نوجوان ٹیلنٹ جو سامنے ہیں، اپنے آپ کو ابھی سے مضبوط کرو، اپنے عقیدہ کو کنکریٹ سے زیادہ مضبوط کرو، اور یہ بناؤ کہ ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی بات، ایسا کوئی سبق، ایسا کوئی لیکچر آپ کے سامنے، چاہے کالج یونیورسٹیوں کے اندر ہو یا مدارس کے اندر ہو یا باہر سے کوئی ایسا آ جائے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عزت پر ہتک آتی ہو، تو آپ کا فرض یہ ہے کہ اس استاد کو چھوڑو، اس لٹریچر کو چھوڑو، اس بکواس کو چھوڑو. کیوں؟ آپ کہیں گے کیا نالج حاصل نہیں کریں شاہ صاحب؟ میں نے کہا نالج تمہیں خدا نے دے دی ہے، تم خدا کے بندے ہو. سب سے سچی کتاب یہ نہیں قرآن ہے، سب سے سچی بات اس کی نہیں قرآن کی ہے، سب سے زیادہ مشاہدہ اور بات کو پرکھ کر صحیح فیصلہ کرنا اس استاد کا نہیں ہے، خدا کا ہے. تو خدا نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضرت ابوبکر کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ان کا جوتا تو سب سے اوپر ہے، ان کا مرتبہ تو سب سے اوپر ہے. تمام صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن سے راضی گزرے ہیں، جن کی تعداد 100,000 سے زیادہ رہی، کتنی بولیے. اب قرآن کہتا ہے التائبون، اے میرے بندو وہ بڑے توبہ کرنے والے تھے یہ صحابہ کرام. العابدون، اب سمجھ رہے ہیں؟ اب کوئی بھی ہسٹری، کوئی کتاب، کوئی تاریخ حاصل کرنی ہے تو قرآن کو آئینہ بنا کر. قرآن کیا کہتا صحابہ کے بارے میں؟ التائبون وہ توبہ والے ہیں. بولی سبحان اللہ. العابدون وہ عبادت والے ہیں. خدا جس کو توبہ والا کہے تو وہ کیسا مخلص ہوگا؟ خدا جسے عابد کہے تو وہ کیسا مخلص ہوگا اور مقام احسان اور روحانیت پر ہوگا؟ فرمایا وہ توبہ کرنے والے. بولیے سبحان اللہ. العابدون وہ عبادت کرنے والے. الحامدون وہ میری حمد و ثنا کرنے والے. السابحون وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے. الراکعون وہ راتوں رات پوری طوالت میں میری بارگاہ میں رکوع کرنے والے. ہائے ہائے. الساجدون وہ راتوں میں میرے حضور سجدہ کرنے والے. آمرون بالمعروف ہے وہ تقیہ نہیں کرتے، جب نیکی نظر آ جائے خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں نیکی کر اس پر عمل. اور فرمایا والناہون عن المنکر، جب کوئی چیز انہیں غلط نظر آئے، شریعت جس کو منع کرے، تو وہ چھپاتے نہیں، خود بھی اس سے بچتے ہیں، دوسرے کو بھی بتاتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. اب آگے اللہ فرماتا والحافظون لحدود اللہ، جتنی کتابیں صحابہ کے خلاف لکھ لو اس کا وزن قرآن کے ایک حرف کے سامنے کچھ نہیں ہے. صحابہ کے خلاف لکھا جانے والا لٹریچر اگر زمین و آسمان بھی اس سے بھر جائے تو قرآن کی ایک آیت کا ایک حصہ اسے گرا دیتا ہے. اب دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی عدالت کے خلاف بات کرنے والے، صداقت کے خلاف بات کرنے والے، فاروق اعظم کی عدالت کے خلاف بات کرنے والے، عثمان غنی کی حیا کے خلاف بات کرنے والے، ابو ہریرہ کی ثقات کے خلاف بات کرنے والے، حضرت زبیر بن عوام کے خلاف زبان کو گندی کرنے والے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے خلاف بات کرنے والے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے خلاف بکواس کرنے والے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اپنی زبانوں کو ناپاک کرنے والے. سنے اللہ فرماتا ہے، اور یہ سورۃ توبہ ہے، اس وقت حضرت امیر معاویہ دار اسلام میں آ چکے ہیں، یہ اتر رہی ہے تو اس وقت حضرت امیر معاویہ بھی دار اسلام کے اندر ہیں، حضرت ابو سفیان بھی ہیں. بولے سبحان، حضرت سفیان بھی ہے. اور اللہ فرماتا ہے والحافظون لحدود اللہ، میرے بندو جو میں نے احکام بیان کر دیے ہیں نا، جو میں نے تعلیم دے دی ہے نا، وہ صرف عمل ہی نہیں کرتے، والحافظون اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ پیسے کا چکر ہو گیا، یہ ہو گیا، باغ کھا گیا، یہ ہو گیا، میں کیسے مانوں؟ اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھائی اب یہ حد ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے یہ حد پر صرف میری تعلیم پر عمل نہیں کرتے، والحافظون حفاظت بھی کرتے ہیں. اب حفاظت سے کیا مراد؟ کہ ڈنڈا لے کر کھڑے؟ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ جیسے عمل کرنے کا طریقہ ویسا عمل کر کے دکھاتے ہیں، تو ان کی ذات خود ایک آئیڈیل بن جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھنا ہے تو ان کی طرح پڑھو، روزہ رکھنا ہے تو پھر ان کی طرح رکھو. تو روزہ محفوظ ہوا ان کے پڑھنے کی وجہ سے، نمازیں محفوظ ہوئی ان کے پڑھنے کی وجہ سے، حدود محفوظ ہوئی ان کی وجہ سے. تو اللہ فرماتا ہے والحافظون لحدود اللہ، فرما توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے بچانے والے، اور فرمایا پھر میری تمام تعلیم دین اور قرآن کی حفاظت کرنے والے، اللہ فرماتا ہے بشر المومنین، محبوب اپنے غلاموں کو بشارت سنا دو، بولیے سبحان اللہ. اب مجھے بتائیے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مقام ہے، ٹھیک ہے. اب میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف اور چند قیمتی باتیں یہاں پر کرتا ہوں. دیکھیے صحابہ کا مرتبہ امت میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ جب بھی اگر سیدنا صدیق اکبر پر چار دن تقریر ہونا تو پھر تقریر آسان ہوتی ہے، کیونکہ میں حضرت ابوبکر کو ڈائریکٹ کیسے پیش کروں آپ کے سامنے، علیہ اعاذ باللہ پیش کرنے سے مراد علیہ اعاذ باللہ ہم آپ کے حضور حاضری کیسے دیں جب ہمارے دل آپ کی عظمت سے بیدار نہ ہو، ہم آپ کے مرتبے کو جانے نہیں میرے دوستو، تو ہم کیسے جائیں. تو یہ مقام حضرات صحابہ کرام کا ہے. بس یوں سمجھو ہماری فرض نمازیں بھی نا ان کے سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بولے سبحان اللہ. اور میں یہاں پر امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ قول جو علامہ ابن حجر نے نقل کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جو صحابی نہیں تھے تابعی تھے، صحابی وہ ہے جو حالت ایمان رسول اللہ کو دیکھے یا حضور کی صحبت کو پائے، تابعی وہ ہے جو کسی صحابی کو دیکھے یا اگر نابینا ہے تو ان کی صحبت کو پائے، ان کی آواز کو سن لے، ان کی بارگاہ کے اندر آ کر بیٹھ جائے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ امت کے پہلے مجدد ہیں اور بڑے سید التابعین میں سے ہیں، جیسے حضرت ابو سکرنی ہے رضی اللہ عنہ، یہ گویا کہ سیادت میں سے ہیں اور اعلی تابعین میں سے ہیں عمر بن عبدالعزیز. یہ تو رشتے میں حضرت فاروق اعظم کے نواسے ہیں اور امت کے پہلے مجدد ہیں، اور اتنے بڑے منصف تھے بنو امیہ میں، لیکن اتنے بڑے منصف تھے یعنی اتنے بڑے، کیونکہ ریاست اسلامیہ کے امیر المومنین تھے، وہ سردار تھے، ساری ریاست ان کے ہاتھ میں تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ٹھیک میرے خیال میں 30 سال بعد آپ کا دور خلافت ہے یا آپ کی ولادت ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کو، اپنی ریاست اسلامیہ کو ایسا چلایا کہ انہوں نے انسان تو انسان کبھی جانور کے حق کو بھی نہیں مارا. اور اپنے دادا حضرت عمر بن حضرت فاروق اعظم کا نواسا یا پوتا ہونے کا حق ادا کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. ان کے بارے میں حضرت امام سیوطی نے لکھا کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جس گھاٹ پر بکری پانی پی رہی ہے وہاں شیر بھی پانی پی رہا ہے. اب سنیے یہاں پر جو ہم میں لانا چاہ رہا ہوں، یہاں پر حضرت سینا صدیق اکبر تک یہ راستہ ہمارا وہاں سے بنے گا. تو کسی نے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے، جو امیر فی الحدیث ہے، امام بخاری کے دادا استاد ہے، کہ یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ جو بہت بعد میں ایمان لائے ہیں، یعنی بعد میں ایمان لانے سے مراد فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تو ان کا رتبہ زیادہ بڑا ہے یا عمر بن عبدالعزیز جو اتنے متقی ہے، اتنے پرہیزگار ہیں اور اتنے بڑے عابد ہیں، زاہد ہیں، ان کا رتبہ بڑا ہے؟ تو ان کو جلال آ گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک کو جلال آیا اور انہوں نے فرمایا کہ تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو عمر بن عبدالعزیز کا مقابلہ حضرت امیر معاویہ سے کرے، تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو ان کا مقابلہ حضرت امیر معاویہ سے کرے. فرمایا سن، جو جہاد صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے اور حضور کے ساتھ وہ چلے ہیں، تو ان کے گھوڑوں نے اگر سانسیں بھی لی ہیں نا، اور سانس لینے سے زمین سے مٹی اڑ کر جو ان کی ناک کی ریڈ بنی یا ناک کا میل بنی، وہ ناک کا میل بھی عمر بن عبدالعزیز کے تخوے سے اعلیٰ ہے. کیوں 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 اعلیٰ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ صحابی ہے. تو صحابی جس سواری پر پہنچے، یہ مثال دی ہے، تو یہ رتبہ صحابہ کرام کا. اب مجھے بتائیے یہ رتبہ حضرت امیر معاویہ کا ہے، جن کی شان عظمت یہ ہے کہ میرے جیسے آدمی نہیں، عمر بن عبدالعزیز جیسے آدمی کی نسبت ان سے یہ ہے کہ ان کے جانوروں کے ناک پر لگی ہوئی مٹی بھی اس سے اعلیٰ ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر سیدنا صدیق اکبر جو رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہے، تو ان کی بزرگی کتنی ہوگی جن کے آگے حضرت امیر معاویہ بھی سر تسلیم کو خم کرتے ہیں، جن کے آگے حضرت، جن کے پیچھے مولا مرتضیٰ نمازیں پڑھتے ہیں، جن کے پیچھے عثمان غنی نمازیں پڑھتے ہیں، اور جن کے پیچھے عثمان علی نماز پڑھتے ہیں. اب سنیے، آئیے اس کو سننے کے بعد اب اہل سنت کا نظریہ سنیے جو حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ نے، کیونکہ ہم تصوف کے ماننے والے ہیں، ولیوں کو ماننے والے ہیں، اس قرینے سے آپ سنتے ہیں، کیونکہ اکثر ہمارے وہاں صحابہ کرام رسول اللہ کی محبت کے لیے، اولیاء کی محبت کا وجدان، کرامات، ان کے فضائل، ایک واسطہ بنتے ہیں. تو میں ولایت کے جامع میں اس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ولایت کتنی اعلیٰ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ملفوظات میں لکھا جب ان سے پوچھا گیا کہ امت کا پہلا غوث کون, تو فرما امت کے سب سے پہلے غوث اعظم ابوبکر ہیں. یہ میرے امام نے بیان کیے, امت کے پہلے غوث اعظم ابوبکر صدیق. اعلیٰ فرماتے دوسرے غوث اعظم فاروق اعظم ہے, تیسرے عثمان غنی, چوتھا مولا مرتضیٰ ہے. یہاں تک کہ بغداد کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے آقا سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلے کو ذکر کیا اور بتایا کہ یہ ولایت کا جو سلسلہ ہے اس میں سب سے پہلے ولی بھی ابو بکر ہے اور سب سے پہلے قطب بھی ابو بکر ہے اور سب سے پہلے غوث بھی ابو بکر ہے. بولی سبحان اللہ. اس پر تفصیلی خطابات ہم نے کیے ہیں خالص اس موضوع پر, لیکن میں آگے بڑھنے کے لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں. امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں یہ ساری بحث نقل کی, فرماتے ہیں اجمع اہل سنت ان افضل الناس بعد رسول اللہ ابو بکر. فرمایا اہل سنت کا اس پر اجماع ہے. اہل سنت کا اس میں کیا ہے؟ اور جو اس کا انکار کرے گا وہ غیر سنی ہے, کیونکہ یہ اجماع ہے اہل سنت کا. کیا ہے؟ اجماع ہے. دوسری کوئی رائے اس کے سامنے آ نہیں سکتی. دوسری کوئی رائے, اب اگر کوئی ایک کال اٹھا کے یہ فلاں نے کہا تھا فلاں افضل ہے, فلاں نے کہا فلاں افضل ہے, میں نے کہا مارکیٹ کے اندر تو بولنے والے تو 10-15 آ جاتے ہیں. لیکن اجماع سے مراد وہ ہے کہ جن کے کاندھوں پر باگڈورے ہیں, جو ارباب حل و عقد ہیں, جو علم و فضل میں عوام کو عوام ہے, ان کے منہ میں جو آئے گا وہ بولنا شروع کر دے گی. لیکن جس پر اہل علم کا اجماع ہو جائے, اگر ایک مجمع کے اندر 10,000 آدمی ہوں اور 4 اہل علم ہوں تو ان 4 کا مل جانا اجماع ہے. ان 10,000 کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جو ارباب حل و عقد ہیں, جو حرام و حلال کا علم رکھتے ہیں, جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں, جو متقی و پرہیزگار ہیں, وہ جس مسئلے پر متفق ہو تو اجماع ہوتا ہے. ورنہ ایک جاہل آدمی آ جائے وہ کہے جی میں اس بات کو مانتا نہیں, میں سب کو ہی نہیں مانتا, تو آپ کہیں گے کیا 10,000 کے 10,000 متفق ہوں گے تو اجماع ہوگا؟ یہ مراد نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جو علم والے ہیں, جو فضل والے ہیں, جو شان والے ہیں, جو متقی و پرہیزگار ہیں, قرآن و سنت کے بڑے عالم ہیں, اگر وہ جس مسئلے پر متفق ہو جائیں تو یہ ایسے ہے جیسے ساری امت متفق ہو گئی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ جیسے ساری, بولیے جیسے ساری. دیکھیں نا, حضرت مولا مرتضیٰ کے سامنے خواری جا گئے تھے نا, 70,000 سے زیادہ کا لشکر لے کر پہنچے وہ, اور حضرت علی کی خلافت کا انکار کر رہے تھے. تو اہل سنت نے کیا کہا کہ حضرت علی خلیفہ نہیں ہے؟ ہیں. بولے حضرت علی خلیفہ ہیں کہ نہیں؟ ہیں, چوتھے خلیفہ ہیں. لیکن خوارج ان کی خلافت کا انکار کر رہے تھے, اور ایک بڑا لشکر لے کر مولا مرتضیٰ کے سامنے وہ آ گئے. تو کہ یہ کہا جائے گا کہ جناب 50,000 آدمی حضرت علی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, تو یہ اجماع حضرت ابوبکر پر, حضرت علی پر کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا حضرت علی کی خلافت کے لیے, اجماع کے لیے ان 10,000 کا جڑنا نہیں ضروری, بلکہ اس دور کے جو اجلہ صحابہ ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر جو اور اجلہ صحابہ اس وقت حیات تھے, ان کا جم جانا اور حضرت علی کو نامینیٹ کرنا, چاہے وہ 5 تھے وہ 5 کروڑ پر بھاری تھے. اب آپ قاعدہ سمجھ گئے کہ اجماع کے لیے ہر فرد واحد کا ہونا ضروری. اب سنیے یہاں پر اہل سنت کا مذہب اور اپنی عقیدے کو مضبوط کیجئے. فرما اجماع اہل سنت والجماع, اہل سنت و جماعت کا یہ اجماع ہے کہ ان افضل الناس بعد رسول اللہ ابو بکر صدیق, کہ حضور کے بعد, حضور کے بعد رسولوں کے بعد اس امت میں اور پہلی امتوں میں بھی سب سے افضل جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ آپ کے نمازوں کے مقبول ہونے کے لیے ضروری. لوگ یہ کہتے ہیں جی افضل اور مفضول کی آپ نے کیا بحثیں لگا دی ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ حضور کے افضل ہونے کا انکار کر دیں, اگر ہمت ہے آپ, بڑے عالم ہیں آپ, تو آپ انکار کر دیں. میں نے کہا جناب جس طرح مسئلے کی نوعیت ہوتی ہے نا, اسی طرح فضیلت پر بھی دار و مدار ہوتا ہے. یہ سارا جو اجماع کا لفظ لا کر اتنے زوردار لفظ لائے کہ ابو بکر صدیق کی افضلیت کو استحبابی مسئلہ نہیں, علماء نے لکھا یہ قطعی مسئلہ ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے تکمیل الایمان میں لکھا کہ افضلیت ابو بکر کا مسئلہ قطعی عقیدہ ہے. تحفہ اثنا شریف کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا, میرے امام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ یہ قطعی عقیدہ ہے, جو حضرت ابو بکر پر کسی کو فضیلت دے وہ سب کچھ ہے, سنی نہیں ہے. وہ سب کچھ ہے. تو مجھے بتائیے کہ جس پر سنی ہونے کا مدار ہے, اس عقیدے کا آپ مذاق اڑا دیں اور کہیں یہ کیا آپ بحث میں لگ گئے ہیں, یہ افضل ہے وہ مفضول ہے, کچھ اور کام کریں. میں نے کہا جو آپ کام کریں گے نا وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول جب ہوگا, جب ابو بکر کو بڑا مانیں گے آپ, رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ.
تو حضرت امام سیوطی تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں، سنیے میرے دوستو، میں عام رنگ سے ہٹ کر، عام تقاریر سے ہٹ کر میں آپ کے سامنے صرف نصوص پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سن رہے ہیں میری بات، میری مائیں میری بیٹیاں سنیں اور اپنے بچوں کے عقیدے درست کرنے کے لیے اس بات کو نافذ کریں، اور میرے دوست یہاں پر سنیں. فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد، انبیاء کے بعد، غیر انبیاء کے اندر جو نبی نہیں ہیں ان میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. فرمایا ثم عمرو، پھر سیدنا فاروق اعظم ہے، ثم عثمانو، پھر عثمان غنی ہے، ثم علیو، پھر حضرت علی المرتضیٰ ہے، ثم سائر العشرہ، پھر عشرہ مبشرہ ہے، ثم باقی اہل البدر، پھر حضرات اہل بدر ہیں جو بدر میں گئے تھے اور جو باقی رہ گئے، ثم اہل احد، پھر حضرات احد والے ہیں جو غزوہ احد میں گئے تھے، ان کے بعد فضیلت جو ہے فرمایا ثم باقی اہل البیعت، جو بیعت رضوان جنہوں نے کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، فرمایا وہ ہیں، ثم بقی الصحابہ، اس کے بعد جتنے صحابہ ہیں پھر وہ افضل ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر پہلے، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضی، عشرہ مبشرہ، اہل بدر، اہل احد، اور اس طرح آخری میں آ کر اہل بیعت ہیں جو بیعت رضوان میں آئے، پھر اس کے بعد سارے صحابہ جو ہیں وہ اکول ہیں، بالکل پھر بعد والے مرتبے میں برابر ہیں. فرما ہاکذا حقا اجماع علیہ ابو منصور البغدادی، یہ ہمارے علم کلام کے امام حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ البغدادی، انہوں نے فرمایا کہ اہل سنت میں سنی وہ ہے جو اس ترتیب کو تسلیم کرے گا. اب آئیے دوسری بات میں یہاں پر عرض کرتا ہوں. شرف فقہ اکبر کے اندر ملا علی قاری کا ایک جملہ میں پیش کر کے آگے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وتفصیل ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما متفق علی بین اہل سنہ. یہ شرف فقہ اکبر کے اندر امام اعظم و حنیفہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کو بڑا جاننا، حضرت ابو بکر و عمر کو بولیے بڑا جاننا، متفق علیہ، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، بین اہل سنہ، سنیوں کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن کیا کریں میرے دوستو، قرب قیامت ہے، بھاند بھاند کی بکواس اور بولنے والے لوگ پیدا ہو گئے. وہ کہنے لگا جی میں تو فلاں صحابی کو افضل مانتا ہوں، فلاں کو افضل مانتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں آپ کتنے کا منہ بند کریں گے، آپ سب کو چھوڑیں، یہ دیکھیں جو مزاروں کے اندر ہے وہ کیا کہتے تھے، آپ یہ دیکھیں جو صراط الذین انعمت علیہم جو قبروں کے اندر ہیں وہ کیا کہتے تھے. تو فرمایا کہ جناب وہ تفصیل و ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بزرگ جاننا، بڑا جاننا، اور ان کے بعد حضرت عمر کو بڑا جاننا، متفق علیہ. فرمایا یہ بالکل کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک. اب آخری حوالہ سنیے، پھر ہم شخصیت کی طرف چلتے ہیں. یہ بات آپ جانتے ہیں، آپ کو صرف یاد دلائی جا رہی ہے کہ یہ باتیں صرف ہمارے پیروں نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے، یہ گپ میں نہیں بیان کی، یہ لطیفہ نہیں تھا، یہ کوئی ایسا فرضی فسانہ نہیں تھا کہ ابو بکر سب سے افضل ہے. آپ کے منبر پر کھڑے ہو کر آپ کا امام جمعے کے دن خطبہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، اور وہ گواہی دیتا ہے، سنی کے ہر منبر پر امام یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، تو یہ قصہ نہیں، یہ ٹائم پاس بات نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ ایمان کا بولیے کیا ہے، بولیے. اب اس پر ایک آخری حوالہ سنیے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات یہاں پر لکھی، فرمایا یہ حضرات اولیاء کے حوالے سے، فرماتے فہو افضل الاولیاء. فرمایا اس کا کیا معنی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے بڑا ماننا، میری مائیں میری بیٹیاں غور کریں، میرے دوست غور کریں، اس کا کیا کانسیپٹ ہے، اس کی ایکسپلینیشن کیا ہوگی، اس کی تشریح کیا ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم ڈیپ میں جا کر ہر قسم کی شک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ یہ کہیں کہ شاہ صاحب کچھ تقریر مشکل ہو گئی، میرا سینہ تھک جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن تو سمجھ جائے تو میری لیے جنت واجب ہوگی. ٹھیک ہے، تو سن، اور میں یہ کہتا ہوں اگر تم یہاں بیٹھ پر تقریر کر رہے ہوتے نا اور میں نہیں سمجھتا تو میں تمہیں مائک سے اترنے بھی نہیں دیتا کہ مجھے پہلے مطمئن کرو پھر اترو، کیونکہ تم نے نام امام کا لیا. تو اس طرح تم جم کر بیٹھو، میرا تم پر حق ہے، تمہارا مجھ پر حق ہے، اور ہم تمام کا حق ہمارے بزرگوں پر ہے. میں ان کی کتابوں کو اس طرح غور سے دیکھتا ہوں جس طرح بندہ اپنے باپ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، جس طرح ماں سے اپنی کوئی چیز طلب، بتائیے آپ، اور وہ کرم فرماتے ہیں، حالات بنتے ہیں. ہم تو اعلیٰ سے کہتے ہیں حضور آپ بتائیں گے، آپ نہیں بتائیں گے کون بتائیں گے. تو کچھ اشارے کبھی کدھر سے ہو جاتے ہیں, کبھی کدھر سے ہو جاتے ہیں, کوئی چلتے ہوئے کوئی ٹکر جاتا ہے. یہ لے لو. تو کہنے کا مقصد ہے کیونکہ یہ جسمانی باپ اور نسبی باپ سے زیادہ حق ان روحانی باپوں کا ہے جن میں ایک امام محمد رضا خان فاضل بھی. اور میں کہتا ہوں تم اعلیٰ حضرت سے ایک دفعہ محبت کر کے تو دیکھو یار, تمہارے وارے نیارے نہ ہو جائیں تو پھر کہنا, ایک دفعہ محبت کر کے دیکھو, ایک دفعہ رضا سے پھر یہ بات یہ ہے. یا پھر اگر آپ کے کیسے محبت ہو جائے تو میں نے کہا پھر ان کے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھو. جس دن تمہیں امام محمد رضا کی محبت لگ گئی نا میرے دوستوں, پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے نوازتا کیسا ہے. اعلی حضرت کے بغیر غوث پاک تو پہنچ ہی نہیں سکتے تم. ہاں یہ بات یاد رکھنا. تو اعلی حضرت امام علیہ سنت کے دامن کو مضبوطی سے محبت سے پکڑ کے رکھو. اب آپ سنیے, میں یہاں پر آپ کو آخری حوالہ جو پڑھ رہا ہوں وہ یہ ہے, میری مائیں, میری بیٹیاں, میری بہنیں, میرے بزرگ جو یہاں بیٹھے ہیں سنیں. فرمائے یہ کہنا کہ سنی وہ ہے, کیونکہ 73 فرقے ہوں گے, 72 کا خلود ہے اور ایک جنت میں جائے گا, اور وہ یہ ہے کہ ما انا علی وصابی. حضور نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں امت کا اجماع ہے کہ اس کو سنی کہتے ہیں, سنی جنتی ہے. تو سنی ہے کون؟ کہ جو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو سب سے بڑا مانے. اچھا آپ نے کہا جی بڑا مان لیا, اب بڑا ماننے کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا بڑا مانے, کس طرح بڑا مانے؟ اب سنیے آپ, میں نے شوکت بھائی کی محفل میں, کاروان نوری کی محفل میں اس پر تشریح کی تھی. ایک یہ کہ کثرت ثواب, فضیلت علی الاطلاق کا مقصد ہے کثرت ثواب. امت میں نیکی پر سب سے زیادہ اجر جس کو ملتا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے. کثرت ثواب کیا بولیے؟ کیونکہ دیکھیں قرآن نے کہا سیجندب الاتقا, اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی بارگاہ میں وہ بزرگ ہے جو سب سے بڑا متقی ہو. اتقا اتقا ٹھیک ہے, اتقا اس میں تفضیل جو سب سے بڑا متقی ہو. پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے, یہ لفظ حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا گیا. ایک جگہ معیار آ گیا, ایک جگہ معیار اور قانون, کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے بزرگ وہ ہے جو اتقا ہے, سب سے بڑا پرہیزگار. اب قرآن کے صفحے پلٹاتے چلیے, متقی تو آپ کو بہت ملیں گے, اتقا کون ہے جو سب سے بڑا متقی ہے؟ تو آپ کو تیسرے پارے میں سورہ لیل میں ایک آیت ملے گی, وہ سیجنب الاتقا, جہنم سے کوسو دور رکھا جائے گا ایک شخص کو جو اتقا ہے, سب سے بڑا متقی ہے. وہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا, کہ جو اپنے مال کو, پاکیزہ مال کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے, اور دیتا بھی ایسے ایسی ایسے استغنا ایسی فنائیت سے ہے کہ اسے اپنی عزت کہیں یاد نہیں رہتی, ربی یاد رہتا ہے, اور ایسا اللہ کے لیے دیتا ہے کہ وہ خود یہ نہیں کہتا اپنے منہ سے کہ بھائی دیکھو میں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں دیا, میں نے اللہ کو دیا. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, جس رب کے لیے دیا وہ رب خود کہتا ہے. وہ رب کہتا وما لأحد عنده من نعمة تجزى, وہ جو ہماری راہ میں مال دے رہا ہے نا, جس کو ہم نے اتقا کہا ہے, وما لأحد عنده من نعمة تجزى, یہ جو نیکی کرتا ہے وہ ہمارے علاوہ کسی اور سے اجر نہیں مانگتا, وہ ہمارے لیے کرتا ہے. اب ہماری تفسیریں ہوں یا شیعوں کی تفسیر ہو, اٹھا کر دیکھیے سیجنب الاتقا کی جو مسلم اور مشہور رائے ہے, اس اتقا سے مراد ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق کون ہے بولیے؟ حضرت ابو بکر صدیق سب سے بڑے. سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 22 میں فرمایا تھا, حضرت مستا کے بعد میں جب قسم اٹھایا تھا کہ میں اس کو اب نہیں پالوں گا, اس نے کیوں تہمت لگائی میری بیٹی کے اوپر اور قسم اٹھائی کہ اب یہ میرا بھلے بھتیجا لگتا ہے, میں اس کو نہیں سنبھالوں گا. تو اب سنیے جملہ, سنیے قرآن کا, اکثر آپ سنتے ہیں, یہاں پر ایک نقطہ بتاتا ہوں. سورہ نور میں اللہ فرماتا ولا یأتل اولی الفضل منکم, ہائے ہائے قسم نہ کھائیں محبوب تم میں سے وہ جو اولی الفضل جو بہت فضیلت والے ہیں. اس قرآن کی آیت میں اولی الفضل بہت فضیلت والے ہیں, ادھر متقی کہا ادھر بھی ابو بکر مراد ہے. اولی الفضل دنیا کی جس تفسیر کو اٹھائیے, یہاں اولی الفضل اللہ قدرت اپنی زبان میں بول رہی ہے, اللہ خود بول رہا ہے محبوب تیری جماعت میں ایک بندہ بڑی فضیلت والا ہے, اس سے کہو اس بات پر قسم نہ کھا تجھے زیب نہیں دیتا, بھلے اس نے تیری بیٹی کے بارے میں بات کی لیکن پھر بھی تو اس کو دے, بھلے اس نے تیرا دل کو دکھا دیا لیکن پھر بھی تو اسے دے. کیوں؟ کیونکہ تو فضیلت والا ہے, اور جو فضیلت والا ہے تو پھر تو صبر والا بھی ہے, تو اب اللہ کہتا ہے ولا یأتلی, وہ قسم نہ اٹھائیں اولی الفضل منکم, جو تم میں فضل والے ہیں. اب جو افضل البشر, افضل جو ہم نے کہا اس میں تفضیل سے, اور قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جو الفضل ہے فضیلت والے ہیں, تو دنیا کی کوئی بھی تفسیر آپ اٹھائیں گے یہاں سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں. بولے سبحان. اور آگے یہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین منکم وسعت, فرما سات میں خالی فضل والے نہیں وہ وسعت والے بھی ہیں. دو صفتیں اللہ نے بیان کی, الفضل اور وسع, یعنی وسعت والے. وسعت والے سے مراد ان کے پاس مال بھی ہے, ان کے پاس شہرت بھی ہے, ان کے پاس بردباری بھی ہے. لہذا اس آیت نے بتا دیا سیدنا صدیق اکبر کسی اس شخص کا نام نہیں جس کے جیب میں پیسہ نہ ہو اور وہ اسلام پیسے کے لیے لایا ہو. اللہ نے خود بتا دیا اور ساری تاریخ کو قرآن نے اٹھا کر پھینک دیا. فرمایا حضور کے غلاموں میں اگر کوئی سیٹھ پیسے والا تھا, چاہے پیسے کے حوالے سے جس کے پاس مال زیادہ تھا, شہرت کے حوالے سے جس کی عزت زیادہ تھی, تقوی کے حوالے سے جس کا رتبہ بڑا تھا, وہ ابوبکر صدیق تھا. قرآن نے دو وصف بیان کی. بولیے سبحان اللہ. اب سنیے میرے دوستو, یہ کہنا کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق سب سے بڑے ہیں, اس کو سمجھایا حضرت ملا علی قاری نے. ہم آگے چلتے ہیں. فرما فہو افضل الاولیاء من الاولین والآخرین. فرمایا کیا جملے لائیں, فرمایا حضور سے پہلے جتنی امت گزری ہے نا, حضرت موسیٰ کی امت, حضرت ابراہیم کی امت, حضرت نوح کی امت, فرمایا ان کی امت میں جتنے ولی تھے, عام مومنین نہیں, متقی جو نبی کے نقش قدم پر تھے, جتنے ولی تھے. اور فرمایا اس امت میں اور قیامت تک جتنے ولی آئیں گے, فرما اولین والآخرین, جتنے اولین ہیں آخرین ہیں. فرمایا فہو افضل الاولیاء, ان تمام میں جو سب سے بڑا ولی ہے وہ ابوبکر ہے. بولی رضی اللہ عنہ. اور آگے کیا راستہ بند کیا ملا علی قاری نے, ذرا سنی آپ. وہ فرماتے وقت حکی الاجماع ولا ذلک, فرما اس پر اہل سنت کا اجماع ہے, ولا عبرت بمخالفت الروافض هناک, فرما روافض کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں ہے هناک اس جگہ پر. کیا مطلب, یعنی اگر جو شخص یہ کہے کہ حضرت ابوبکر سے دوسرا آدمی فضیلت میں بڑا ہے تو ہمارے علماء کہتے ہیں یہ رافضی ہے. اور سنی وہ ہے جو کہے دمادم مسخلندر ابوبکر کا پہنانا. بولیے سبحان اللہ. یہ میں نے نظریے پر مختصر سے کچھ بات کی, تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے, میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چھٹی پشت میں رسول اللہ کے نسب میں جا کر مل جاتے ہیں. قریشی بھی ہے, عدنانی بھی ہے, قریشی بھی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کے 21 آبا و اجداد کو بیان کیا, حضرت آدم تک بیان نہیں کیا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے جو ہمارے بزرگ علماء نے کہی, جب حضور نے یہ فرمایا, توجہ ہے آپ کی, ایک بڑا نفیس نقطہ ہے. حضور فرماتے بخاری شریف کے حدیث سے کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم, میں بھیجا گیا ہمیشہ اعلیٰ لوگوں کے اندر. میری مائیں بھی سب سے اعلیٰ تھی اور میرے آبا بھی سب سے اعلیٰ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سنیے, کسی آدمی کو پتا ہے, ایک آدمی اپنے باپ کو جانتا, دادا کو جانتا, پردادوں کو جانتا, اس کے اوپر کوئی نہیں جانتا. کوئی بندہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں حضرت آدم تک اپنے باپ کو جانتا ہوں. توجہ ہے, اتنی پیاری بحث پہ بھی سبحان اللہ نہیں بولو گے. سنیں, کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں حضرت آدم تک اپنے باپ کو جانتا ہوں؟ کیوں نہیں دعویٰ کر سکتا؟ انہوں نے کہا ہمارا علم ہی نہیں ہے. میں نے کہا مصطفیٰ کا علم ہے. حضور اپنا نسب سیدنا عبداللہ سے لے کر آدم تک کو جانتے ہیں. اس لیے کہتے بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن. میری مائیں سنیں, میری بیٹیاں سنیں, میرے بزرگ سنیں, میرے آقا کی یہ بات پر خوش ہو جاؤ, جنت مل جائے گی. کہ آپ اپنی تقریر پر جنت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس تقریر پر میں بھی جنتی ہو گیا ہوں الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کو محبت میں بیان کرنے والا محروم نہیں رہتا. اور یہ عام بات نہیں ہے, یہ حضور نے اتنے اونچے سطح پر اس کو بیان کیا. دیکھو ایک آدمی گارنٹی سے تین چار بھی کون بیان کر سکتا ہے. دادا یاد رہ جائے آج کے دور میں تو بڑی بات, ٹھیک ہے, دادا یاد رہ جائے تو بڑی بات. میں مزاحم کہہ رہا ہوں تاکہ یہ نظریہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. دیکھیں آج کے دور میں بندہ اگر دو کو یاد رکھ لے تو بڑی بات, کہ ابا اور دادا. پردادا کو اگر یاد رکھے تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو تو پردادا بھی یاد ہے. تو مجھے بتائیے, تین پشت ہم یاد نہیں رکھ سکتے, تو حضرت آدم تک کوئی گارنٹی کر سکتا ہے کہ میرے باپ اتنے تھے نسب میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پر اور میری دادیاں اتنی تھیں میری نان؟ نہیں کر سکتے. لیکن حضور نے بیان کیا. اب ذرا اس پر غور کریں آپ. میں خامخا نہیں گھما رہا آپ کو نہ ٹائم خراب کر رہا ہوں. اب تک جو بات ہوئی الحمدللہ بزرگوں کی کتابوں سے ہوئی. اب دیکھیں حضور فرماتے ہیں بخاری کی حدیث کتاب المناقب میں، بعثت من خیر قرون بنی آدم، میں بھیجا گیا آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سب سے اعلیٰ لوگوں میں. آج ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی نفرت الیمن، نخفت الیمن پڑھتے ہیں نا ادب میں، نفرت الیمن. آج میں نفرت الیمن کا ایسا مقدمہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں نفرت الیمن کے جو مصنف ہیں، کیونکہ تھوڑی چیزیں تازہ کرنے کے لیے، وہاں پر انہوں نے خیر کی بڑی بحث کی ہے. وہاں پر انہوں نے علماء کے لیے خطبے میں خیر کا لفظ لکھا ہے. تو پھر انہوں نے موشی نے پوری بحث کی ہے، خیر اس میں تفضیل ہے یا خیر سے ہے، اور الف جو ہے وہ گر گیا ہے. لیکن بڑی پیاری بات لکھی جو ایک ذوق والی تھی. حضور فرماتے بعثت من خیر قرون بنی آدم، خیر بھلائی کو کہتے ہیں، خیر، اور قرآن کی زبان میں خیر ایمان کو کہتے ہیں، سب سے بڑی بھلائی. بھلائی کا فرد مطلق کیا ہے؟ بھلائیاں تو کئی ہیں، لیکن اس کا فرد مطلق کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک ہے نا، بھلائی کے تو کئی افراد ہیں. سچ بولنا بھی بھلائی ہے، غریب کو کھانا کھلانا بھی بھلائی ہے، کسی کو راستہ دکھانا بھی بھلائی ہے، کسی کو ہنس کر ملنا بھی بھلائی ہے، اچھا مشورہ. تو بھلائی کے تو کئی افراد ہیں، لیکن اس کا فرد مطلق ایک بات کہیں جس میں سب آ جائیں، وہ ایمان ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کھانا کھلایا اور ایمان نہ ملا تو فائدہ کیا تھا؟ قیامت میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. حاتم طائی نے اتنی نیکیاں کی، لیکن علماء نے کہا کہ آخرت میں کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آخرت میں اس کے لیے جو کلمے پر مرا ہو، جس نے ایمان لایا ہو. تو خیر کا فرد مطلق کیا ہے؟ فرد مطلق والی اس طرح سمجھے آپ کیا مطلب اس کا، فرد مطلق ہے ایمان. تو حضور فرماتے بعثت من خیر قرون بنی آدم، میں بھیجا گیا اعلی ایمان والوں کے اندر. ایمان کفر کی ضد ہے، ایمان کفر کی ضد ہے. یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میرے والدین میں کفر کہیں نہیں تھا، ایک بات. دوسری بات، خیر کہتے ہیں بھلائی کو، اور یہ ضد ہے شر کی، یہ ضد ہے شر کی. تو میرے آقا فرماتے ہیں بعثت من خیر قرون، کہ میرے خاندان والے ایسے آئے جن میں شر کبھی نہیں آیا. اب آپ کہیں گے سوال یہاں اگر بنائے نا، طلبا کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں شاہ صاحب کہ جب حضور نے اپنے حضرت آدم تک اپنے آبا اجداد کو جانا ہے، تو پھر 21 آبا کا نام کیوں لیا؟ سب کا کیوں نہیں لیا؟ نہیں سمجھا. حضور نے اپنے آبا اجداد کا جب نام بتایا نا، فرمایا میں عبداللہ کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سیدنا عبد المطلب کے بیٹے، وہ سیدنا ہاشم کے بیٹے، وہ سیدنا عبد مناف کے بیٹے، وہ سیدنا کلاب کے بیٹے، وہ سیدنا قصی کے بیٹے. اس طرح جو حضور نے آخری جو نام لیا وہ سیدنا عدنان کا لیا، معاد، اور معاد کے والد حضرت عدنان. اور حضرت عدنان کون ہے؟ ان کے بار 12 واسطہ بنتا ہے تو حضرت اسماعیل آتے ہیں، لیکن یہ درمیان کے واسطے کو حضور نے ذکر نہیں کیا. اب سوال یہاں بنتا ہے، توجہ ہے، کہ جب حضور حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم تک اپنے آبا و اجداد کو جانتے ہیں، تو حضور نے 21 پشت پر موقف کیوں کیا؟ وہاں تک نام کیوں نہیں لیا؟ تو یہ اس لیے نہیں لیا کہ آقا بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے کو یاد کر سکتے ہو بس اتنا رکھو، تمہارے لیے یاد کرنا رحمت ہے. اور یہ میرے والدین ہیں، ایسے نہیں کہ ان کا نام یوں ہی بیان کروں اور تمہیں پتا بھی نہ چلے. فرمایا اتنا بیان کرتا ہوں کہ تمہیں بوجھ نہ ہو. جانتا ہوں میں تو حضرت آدم تک ہوں، اتنا بیان کرتا ہوں کہ تم پر بوجھ نہ ہو. اگر آگے بیان کروں تو تم پر بوجھ ہو گیا تو میرے والدین تو عزت والے ہیں نا، قدر والے ہیں نا. تو فرمایا جانتا تو میں حضرت آدم تک ہوں، 21 اس لیے بیان کیا کہ تمہیں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. بولی سبحان اللہ. تو ایک جملہ سنیں گے یہاں پر، آپ بور تو نہیں ہوئے؟ دیکھیں میں درس سیرت میں نے تفصیلی بات یہاں پر کی ہے، کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں نا، تو اس غرض سے میں کرنا چاہتا ہوں. اصل اہل عرب جو ہیں وہ یمنی ہیں. کون ہے جی بولیے؟ کون ہے؟ یمنی. یمن والے اصل عرب ہیں، مکہ مکرمہ کو آباد کرنے والے یمنی ہیں. یمن اس زمانے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی 2000 یا 1500 سال پہلے کا دور آپ لے لیں. اس دور میں سب سے ڈیولپڈ اور سب سے ویل سیٹ لوگ جو تھے وہ یمن کے لوگ تھے. ان کے پاس کھیتی باڑی تھی، کارخانے تھے، پانی کے لیے ڈیم تھا، سب چیزیں تھیں. ملکہ بلقیس جو تھی، ظاہر سی بات ہے کتنی بڑی سلطنت تھی اس کی، قرآن میں ہے نا سلیمان علیہ السلام کا دور، تو بلقیس کہاں کی تھی؟ ملک سبا کی تھی. اور یہ کہاں پر؟ یمن میں. تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب ہدہد نے آ کر اس پرندے نے حضرت سلیمان کو کہا تھا، میں نے ایک ایسی سلطنت دیکھی، سلیمان علیہ السلام سے کہنے کا حضور کہ اس کے پاس سب چیزیں، یعنی اس دور میں ہی پوری دنیا میں سب سے ترقی یافتہ علاقہ یمن کا تھا. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو کلمہ پڑھانے کے لیے تخت منگوایا تھا، ٹھیک ہے. لیکن آپ سنیے، یمن کے لوگ بت پرست تھے. جب انہوں نے بت پرستی کی انتہا کی تو اللہ کا عذاب آیا، زلزلہ آیا، اللہ اکبر. تو ان کا جو ڈیم تھا نا، کیونکہ پانی سب سے قیمتی چیز تھی اس دور میں، آج بھی ہے کیونکہ عرب کا صحرا، تو ڈیم پھٹ گیا. ڈیم جب پھٹا تو اس نے پورے یمن کو بہا دیا، کھیتی باڑیاں چلے گئی، کارخانے چلے گئے، سارا نظام درم برم ہو گیا، اللہ اکبر. اس میں سے جو لوگ تھے وہ بھاگے، کچھ ملک شام پہنچے. بنو غطفان، یہ ملک شام کا سب سے بڑا قبیلہ ہے، یہ عربی النسل ہے. کون ہے؟ کون ہے بولیے؟ عربی النسل ہے. کیونکہ ہمارے علماء نے عربی کے دو قسمیں کی ہیں، عاربا مستعربا، عاربا اور مستعربا، یعنی وہ عربی جو ختم ہو گئے، جیسے قوم سمود ختم ہو گیا ہے، عرب تھے، نام و نشان نہیں ہے. لیکن ایک وہ عربی ہے جو باقی رہے آج تک، وہ یمنی ہے. ایک قبیلہ چلا گیا ملک شام، اور ایک قبیلہ آیا پانی کی طرف، کیونکہ اجڑ گیا تھا سارا علاقہ، سمجھ رہے میری بات آپ، اجڑ گیا تھا سارا علاقہ. ایک ان کا قبیلہ بنو قحطان، کون سا؟ اس کی شاخ جرحم. یہ قبیلہ چلتا ہوا پانی کی تلاش میں آیا، اس وقت حضرت ابراہیم کعبہ بنا چکے تھے، اور اپنی بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور گود کے بچے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑ چکے تھے، اور حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے چشمہ جاری ہو چکا تھا. اب یہ لوگ یمن سے چلتے ہوئے آئے تو آسمان پر انہیں پرندوں کا جھنڈ نظر آیا، تو یہ سمجھ گئے کہ پانی یہاں پر ہوگا. اب جب یہاں پر پہنچے تو دیکھا بس ایک خاتون ہے، بچہ ہے ان کے ساتھ، اور پانی موجود ہے، تو یہ وہاں پر رک گئے. تو ان کے تو گاؤں ہی وہ بنتے تھے، یہ تو مائگریٹ ہی وہاں پر کرتے تھے. مائگریشن جو ان کا ہوتا تھا وہ اس لیے ہی ہوتا تھا کہ جناب پانی کی تلاش میں. تو اب یہ انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا. کہاں سے آئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ یمن سے. حضرت ہاجرہ کی زبان عربی نہیں تھی، وہ سریانی زبان بولتی تھی، عربی تو یہ قبیلہ بولتا تھا، سمجھے آپ. یہ قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں رک گیا، اور رکھا تو پھر رک ہی گیا. جرحم قبیلہ، یہ مشفلا کی جو پہاڑی ہے، علماء نے لکھا کہ اسی پر یہ آباد ہوا. یہ مشفلا کی جو پہاڑی ہے جبل عمر کے ساتھ، یہ جو شار ابراہیم خلیل کے ساتھ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑی پر وہ آباد ہوا. اب میرے دوستو سنیے، اس سیدنا صدیق اکبر کا نسب بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پر رک گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی کے درمیان پرورش پائی، حضرت ہاجرہ نے انہی سے عربی سیکھی، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے انہی سے عربی سیکھی، اور حضرت اسماعیل کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی. تو میرے آقا کا ددیال ہے یمن، بولنا سبحان اللہ. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ فجر ہو جائے گی، میں یمنیوں کو ہی تمہیں سناتا رہتا. میرے پاس کئی واقعات اس وقت دماغ میں ایسے ہیں کہ سرکار کو اگر پتا چل جائے نا کہ یہ فلانا یمن کا رہنے والا ہے، تو میرے آقا تو ایسی امت پر کرم فرمانے والے ہیں. لیکن لفظ ظاہر پر کہتا ہوں کہ نثار ہو جانا کہ تجھے چاہیے چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، یعنی سرکار کا ددیال ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اللہ مبارک یمنینا و شامینا. اب سنیے میرے دوستو، حضرت اسماعیل کی شادی جرحم قبیلے میں ہوئی، اور بارہویں پشت میں جو پیدا ہوئے ہیں وہ حضرت عدنان ہیں، اور ادھر سے حضور کے 21 دادا ہیں. حضرت عبداللہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ حضور کے، اور میرے محبوبوں یہ تہجد پڑھنے سے زیادہ ثواب کی باتیں ہیں. یہ فقہ کی زبان نہیں بول رہا ہوں، عشق کی زبان بول رہا ہوں. سنیے آپ، تو حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت عدنان، کچھ یاد نہ رہ سکے، دو نام یاد رکھ سکتے، دو ناموں میں جنت ملتی، سیدنا عبداللہ، سیدنا عدنان. تو سیدنا عدنان اور حضرت اسماعیل کے درمیان 12 فاصلے ہیں، اور یہ عدنان، سیدنا عدنان کی جو اولاد ہے نا، یہ عرب کی سب سے بزرگ قبیلہ ہے، کیونکہ اس علاقے میں کئی اور قبیلے آ گئے اور آباد ہو گئے. لیکن اگر پتا چل جائے نا کہ یہ عدنان کی اولاد ہے، عدنان کی اولاد ہے، تو لوگ اس کو مشرف سمجھے، اشراف سمجھیں، اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں اور اپنے خاندان کو عزت دیں، یہ سارے معاملات وہاں پر ہوتے ہیں. لیکن حضرت عدنان کے بھی کئی اولادیں تھیں، لیکن حضور کا نور جس میں تھا وہ شرف والا تھا. حضرت اسماعیل سے نور حضرت عدنان میں آیا نا، اب حضرت عدنان کے 12 بیٹے تھے، حضرت عدنان کے ایک بیٹا جو مات تھا اس میں نور تھا، اب وہ 11 ایک طرف یہ ایک طرف. اسی طرح جن جن میں حضور کا نور چلتا چلا گیا وہ سب سے اعلیٰ ہوتا چلا گیا. جس طرح آپ دیکھیں نا حضرت عبد المطلب کے بھی 12 بیٹے تھے نا، لیکن سیدنا عبداللہ سب سے افضل ہے. حضرت ہاشم کے کتنے بیٹے تھے لیکن عبد المطلب سب سے افضل ہے. حضرت عبد المناف کے کتنے بیٹے تھے لیکن حضرت ہاشم سب سے افضل ہے. حضرت قصی کے کتنے بیٹے تھے لیکن حضرت کلاب سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے، تو اب حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ عدنانی ہے. میں اس لیے آپ کو سفر کرا رہا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے ہی بیان کر دیتا تو میرے دوستو پھر یہ ایسی زمین پر بھاری ہوتا. تو بات تھوڑی ہو لیکن مکمل ہو اور اچھی ہو. میں بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں یہاں پر کیونکہ آپ نے بھی اپنی مصروفیات کو دیکھنا ہے. تو حضرت، اور میں یقین سے بتاؤں تو بھائی میں نے تقریر شروع نہیں کی ابھی، کیونکہ یہ تو وہ پرانی یادداشتیں ہیں جو میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. ہمارے والد صاحب شیخ سعدی کا جملہ وہ کہتے ہیں، داشتہ پکار آیا. فارسی کا ایک مقولہ ہے، ہم اپنے باپ کی زبان والد کی زبان سے سنتے تھے، تو وہ یہاں پر کام آتا، داشتہ پکار آیا، یعنی رکھا ہوا کام آتا ہے، رکھا ہوا کام آتا ہے. تو یہ جو دماغ میں رکھا ہوا نا یہ کام آتا ہے، یہ کام آئے گا تو پھر اگلی بحث سمجھیں گے نا. تو بس یہی سمجھ لو، بس یہی صدیق اکبر، یہ ام صدیق. تو حضرت ابوبکر عدنانی ہے، بولو سبحان اللہ، قریشی ہیں. یہ حضرت قریش جو ہے حضرت مرہ بن کعب کا لقب ہے اکثر قول کے مطابق، ٹھیک ہے. تو یہ نور سرکار کے ایک دادا حضرت مرہ رضی اللہ عنہ ان کا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق قریشی ہیں، عدنانی ہیں، اور چھٹی پشت میں، کتنی چھٹی پشت میں رسول اللہ سے جا کر مل جاتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2.5 سال چھوٹے ہیں عمر میں حضور سے. علماء نے لکھا کہ حضور سے دوستی ان کو 18 سال کی عمر سے تھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 20 سال تھی اور یہ 18 سال کے تھے، تو اس زمانے سے یاری ہے. کپڑے کے بہترین تاجر تھے اور اس زمانے سے ان کی مشاورت اور ان کے کاروبار کا سلسلہ تھا. لیکن علامہ ابن حجر نے کہا کہ یہ بات نہیں، شروع ہی سے حضور کے ساتھی تھے. مانا کہ کتابوں میں 18 سال کا آتا ہے لیکن شروع ہی سے ہیں اور آج بھی ہیں. محبوب رب عرش ہیں، اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گا عتیق عمر کی. بولو سبحان اللہ، پہلو میں جلوہ گا. یہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھیں. چھٹی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں آپ شامل ہو جاتے ہیں. 2.5 سال عمر میں چھوٹے ہیں حضور سے. 38 سال کی عمر میں اسلام لائے ہیں. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 40 سال تھی اعلان نبوت کے ساتھ، 38 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے لیکن پیدائشی مومن ہیں. میرے آقا کو رب نے بہت پاک رکھا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دو نمبر لوگ قریب آئے نہیں. پہلے بھی ملا تو وہ ملا جس کا تن بت پرستی سے پاک تھا، شراب سے پاک تھا، زنا سے پاک تھا. بلکہ سرکار نے اپنی بیٹیاں جن کو دی ہیں، ان چار یاروں کو، ان میں کوئی زمانے جاہلیت میں نہ زنا میں رہا، نہ شراب میں رہا، نہ بے حیائی میں رہا، یعنی نور والے نور والے سے ملے. ہاں، عثمان غنی کو دیکھیے، زمانے جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں بھی میرے دوستو بے حیائی کے کام تو دور کی بات ہے، کبھی غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھائی. بولیے سبحان اللہ. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے شراب سے دور، جوئے سے دور. عثمان غنی کو دیکھیے، مولانا مرتضیٰ کو دیکھیے. لیکن ان چار یاروں میں جو درجہ دو کا جو ہے نا، پہلے اور آخر کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخین یہ بدرجہ اپنے دورے میں، اپنے مرتبے میں بعد والے دو سے افضل ہیں. لیکن جزوی فضیلت میں ایک حضرت مولا مرتضیٰ، ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر. ایک وہ جو گود میں آیا، ایک وہ جو مزار میں آیا. جو انتہائی قریب ہوئے وہ پیدائشی مومن تھے، حضور نے اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں کیا، لیکن حضرت ابو بکر نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. وہ دور کے باپ بتوں کو پوج رہا ہے، ماں بت کو پوج رہی ہے، پورا علاقہ بت، اور ابھی تو یہ اویئرنیس ہے ہی نہیں نا، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ بت کو پوجنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو کئی 100 سال سے نسلن بعد نسلن چل رہا ہے. لیکن شعور دیکھیں اللہ نے فطرتی نور کیسا دیا. باپ نے پوچھا، والد صاحب باپ میں اسلام لے آئے، لیکن اس زمانے میں پوچھا کہ ابو بکر تو مندر نہیں جاتا، تو بات کو آگے پیچھے کر، ایک دن ہاتھ پکڑ کر خود لے گئے اور لے جا کر بت کے سامنے کھڑا کیا. علامہ ابن حجر لکھتے ہیں فتاوی حسمیہ کے اندر، حدیثیہ میں وہ لکھتے ہیں، لے جا کر کھڑا کیا اور خود چلے گئے، تو بت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے ہیں، تو دل قبول ہی نہیں کرتا کہ یہ معبود ہے میرا. ابھی کسی نے بتایا نہیں، یہ صحبت مصطفیٰ کا پہلے سے اثر ہے. الطیبات للطیبین، پاک محبوب کے لیے پاک ساتھی، پاک ساتھیوں کے لیے پاک محبوب. تو حضرت ابوبکر صدیق اس بت کو دیکھتے ہیں، اور آپ کا بڑا مشہور جملہ ہے حضرت ابراہیم خلیل کی سنت پر، فرمایا میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کو دے، مورتی خاموش. کہا مجھے کپڑے کی حاجت ہے مجھے کپڑا دے، مورتی خاموش. آپ نے پتھر اٹھایا، فرما اب تجھے مار رہا ہوں اپنے آپ کو بچا. مارا تو سر ٹوٹ گیا. والد آئے کہنا کہ یہ کیا کر دیا تم نے، تو وہی حضرت ابراہیم والا جملہ جو چچا کو کہا تھا انہوں نے. فرمانا یہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ حاجت پوری کرتا ہے، نہ کوئی محسوس ہوتا، نہ ہمارے اندر کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ ہمارا خدا اور ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ آپ پیدائشی مباحد ہیں. جس طرح حضرت مولا کو کہتے ہیں نا حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ کے چہرے کو دعا دیتے، ایک تو خوارج کی نفی میں، کیونکہ خوارج آپ پر عیب لگاتے ہیں. علماء نے کہا کہ سارے صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت علی کو کریم کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے چہرے کو کیوں؟ اس لیے کہ خوارج نے آپ کے خلاف بکواسیں بہت کی. تو سنی وہ ہے کہ پھر وہ آپ کے رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ ایک خاص خصوصیت کے ساتھ آپ کے چہرے، آپ کی پہچانی اور آپ کی بزرگی کی تعریف کرتا ہے. اور ایک وجہ یہ حضرت علی کے لیے ہے کہ کرم اللہ وجہ، یعنی آپ کے چہرے اور پیشانی کو سلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیشانی خدا کے آگے جھکی اور کسی اور کے آگے نہیں جھکی. یہی مقام حضرت ابو بکر کے لیے، لیکن ان کے لیے کہا نہیں جاتا ان کے لیے. تو 38 سال کی عمر میں حضور کے اعلان پر آپ نے کلمہ شریف پڑھا، لیکن پیدائشی آپ مومن ہیں. ایمان لانے کے ساتھ سب سے پہلے خطیب آپ تھے، سب سے پہلی مسجد مکے کے اندر آپ کے گھر میں بنی، مسجد نبوی کی زمین بھی آپ نے خریدی. حضور کے حضرت مولا مرتضیٰ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے، تو جو سب سے بڑا شیر ہے حضرت علی، وہ کہتے ہیں کہ میں جس کو شیر کہتا ہوں ابو بکر ہے. فرمائے اس لیے کہ میں تو بچہ تھا، اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم خدا کے اندر اعلان کیا، تو فرمایا اس وقت جس نے سب سے آگے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر لبیک کہا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. بولیے سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق اتنے مخلص ہیں اور اتنے پارسا ہیں، ہم اختتام کی طرف چل رہے ہیں، اتنے پارسا ہیں اور اتنے مخلص ہیں کہ آپ نے حضور کی وفاداری اور حضور کی شرافت کا ذکر جس سے کیا، تو اس نے کہا یقیناً وہ شریف ہیں ضرور، لیکن مانا ابو بکر تیری زبان سے ہم نے کہ تو انہیں شریف کہہ رہا ہے. تو حضرت عثمان غنی کو کلمہ پڑھانے والے آپ. بولی سبحان اللہ. حضرت زبیر بن عوام حضور کی پھوپی کے بیٹے ہیں، سید الشہداء میرے آقا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی سگی بہن سیدہ صفیہ کے بیٹے ہیں، لیکن متاثر حضور سے ہوئے ابو بکر کے ذریعے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح میرے دوست حضرت عبد الرحمن بن عوف کروڑوں کے مالک تھے، یعنی بلا مبالغہ اس وقت کروڑوں کے مالک تھے، اتنا بڑا ان کا بزنس تھا. لیکن حضرت ابو بکر نے جب بات کی اور حضور کے صفات کو ذکر کیا، تو کہنے لگے ہم ان کو دیکھتے تو رہتے ہیں، لیکن جیسا تو بیان کر رہا اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا. تو کیا کہتا ابو بکر، واقعی وہ نبی ہیں؟ کہا میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں. تو کہا پھر ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت ہے، امام ہے صحابہ کے، وہ قائد ہے صحابہ کے. نام سنتے چلیں آپ کا خون بڑھے گا، اور آپ خوشی سے گویا کہ جگمگا جائیں گے، اور اس سے بالکل آپ مسرت محسوس کریں گے کہ کن کن کو نیکی کی دعوت دے کر دار اسلام میں آپ لائے. عثمان غنی ذنور ہے، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن مظعون. اسلام کے اعلیٰ لوگوں میں سے یہ لوگ ہیں کہ جو صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایمان لائے. صدیق اکبر حضور کے ساتھ تقریباً ہر غزوے میں رہے, تبوک تک میں رہے, بدر سے لے کر تبوک میں, سرایا کے اندر بھی آپ شریک ہوئے. حضور جب تک ہجرت نہیں فرمائی, میرے آقا نے, توجہ سنیے, جب تک ہجرت نہیں فرمائی سرکار نے مختلف جگہوں پر تبلیغ کرنے کے لیے حضور جاتے تھے. جیسا عکاظ جاتے تھے حضور, مجنہ جاتے تھے, مینا کی سرزمین پر جاتے تھے, تو سرکار کے ساتھ جو نیکی کی دعوت دینے کے لیے مبلغ جاتا تھا وہ ابوبکر صدیق تھے. مینا کی سرزمین پر سعد بن عبادہ کو حضور نے کلمہ پڑھایا, انصاری, ٹھیک ہے, مینا کی سرزمین پر سرکار دو عالم نے سعد بن معاذ کو کلمہ پڑھایا, ساتھ میں حضرت ابوبکر موجود تھے. حضور سے کبھی الگ نہیں رہے اور آج بھی الگ نہیں, قیامت میں بھی الگ نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سے, سرکار آئے تو ایک طرف حضرت ابوبکر تھے, ایک طرف عمر تھے. سرکار جیسی آئے تو صحابہ کو دیکھ کر مسکرایا, فرما اسی طرح سب سے پہلے میری قبر کھلے گی, پھر میرے ساتھ ابوبکر اٹھے گا, پھر میرے ساتھ عمر اٹھے گا, اور ہم اہل بقی کی طرف آئیں گے, بقی والوں کو اٹھائیں گے, مالا کی طرف آئیں گے, مالا والوں کو اٹھائیں گے, یمنیوں کو اٹھائیں گے, شامیوں کو اٹھائیں گے, پھر اور امت کو اٹھائیں گے. حضور نے پورا سلسلہ بیان کیا, لیکن فرمایا جس طرح پہلے ابو بکر تھا تو اٹھنے میں بھی پہلے ابو بکر ہوگا. بولی سبحان. اب میرے دوستو, تو سرکار کے ساتھ ہجرت سے پہلے بھی, ہجرت سے سرکار اگر منا میں جا رہے ہیں, کیونکہ حج ہوتا تھا اس زمانے میں بھی, حج تھا, حج تو حضرت ابراہیم کے دور سے تھا, لیکن مشرکین نے اس کے اندر بڑی خرافات پیدا کر دی. 9 ہجری میں پہلا اسلامی حج ہوا, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے بھی جتنے حج ہیں سرکار ہر حج میں گئے. اس لیے حضور جاتے تھے کہ حج, ظاہر سی بات ہے دنیا بھر کے لوگ وہاں پر آتے تھے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تعارف کراتے تھے کہ میں ہاشمی ہوں, میں حضرت ہاشم کی اولاد میں سے, تو لوگ متاثر ہوتے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کا ذکر فرماتے, پھر سرکار ان کو دین اور توحید کے بارے میں بتاتے, دین ابراہیمی کے بارے میں بتاتے, تو ساتھ میں جس کو دیکھ کر, حضور کی تبلیغ تو ہے وہ تو نور لنا نور ہے, لیکن ساتھ میں حضور جس کو رکھتے تھے کہ تو بھی میرے ساتھ رہے تاکہ تجھے بھی لوگ دیکھیں کہ تو بھی میرے ساتھ ہے, تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. بولے سبحان. ہجرت جب ہوئی, ہجرت میں حضور کے ساتھ 2.5 مہینہ لگا صحابہ کو ہجرت کرنے میں. کتنے؟ 2.5 مہینے تک صحابہ نکلتے رہے مکے سے, یعنی پوری ہجرت کا پروسیس جو تھا وہ 2.5 مہینے میں مکمل ہوا. کتنے بولیے؟ 2.5 مہینے کا عرصہ لگا, اور یہ ہجرت کا مکمل سلسلہ جو ہے مکمل ہوا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ جس نے ہجرت کی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح میرے دوستو, جب ہجرت کر کے آ گئے تو سرکار حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تھے, اور آپ حضرت خارجہ بن زید, جن کے مواخات میں حضرت ابوبکر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کا بھائی بنایا تھا, اور وہ پھر ان کے گھر رکے. ازواج میں آپ کی 3 بیویاں ہیں. کتنی؟ بعض علماء نے 4 کہا ہے. 3 بیویاں. پہلی بیوی قتیلہ, بعض نے قتیلہ پڑھا, بعض نے قتیلہ پڑھا. دوسری بیوی ام رمانہ, ٹھیک ہے, اور تیسری بیوی آپ کی حضرت سیدہ اسما بنت عمیس, ایک نام زینب کا بھی آتا ہے, یعنی یہ بھی آپ کے ازواج میں سے, لیکن 3 کی روایت زیادہ ہے. پہلی جو بیوی ہے قتیلہ, ان کے ایمان کے بارے میں اختلاف ہے, لیکن ان سے جو 2 اولاد پیدا ہوئی, ہائے ہائے سبحان اللہ, انہوں نے اخلاص کی انتہا کی. اس میں سب سے پہلے آپ کی بڑی شہزادی, یعنی خواتین جب قیامت کے دن اٹھیں گی نا, اور جنہوں نے, میری مائیں سنیں, میری بیٹیاں سنیں, جنہوں نے حضور کے دین کے لیے اپنے بچوں تک کو قربان کیا ہو اور اپنی آخری سانس تک حضور کی دین اور اسلام کی وفاداری کے لیے پیش کیا ہو, تو میں کہتا ہوں ان کی قیادت حضرت ابوبکر کی بیٹی جو خواتین میں سب سے بڑی وفاداروں میں سے تھی, سیدہ اسما بنت ابی بکر, یہ ایسی مخلصہ اور سرکار کی اطاعت میں ایسی فنا ہے, میں کہتا ہوں میرے دوستو ایسی عظمت پیش کرنے سے مرد قاصر ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی اس شہزادی نے حضور کے دین کے لیے قربانی. ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر, بولو سبحان اللہ, یہ قتیلہ کی بیٹی ہیں, اور دوسرے 2 اولاد. پہلی بیوی سے کتنے بچے ہوئے؟ 2, اسما اور عبداللہ. اسما اور یہ عبداللہ وہ ہے جو بکری چرا کر غار میں جاتے تھے, یہ کلمہ پڑھا ہے انہوں نے, بکری لے جاتے تھے اور غار میں حضور کو دودھ پلاتے تھے. اور کتنے رازدار ہوں گے, ابو بکر تنہا نہیں گیا, پورا گھر ہی وفادار تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ. سبحان اللہ, سید المتقین, امام المتقین, امام المتقین, امام المتقین، امام الواصلین الی رب العالمین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ کی بیٹی اسماء وہ حضور کی خادمہ اور وفادار، حضور کی رازدار. بولیے سبحان اللہ. بیٹے دوسرے عبداللہ ہیں، دوسری بیوی ہے ان کا نام ہے ام رمانہ یا ام رمان، دونوں پڑھا گیا. ان سے دو خوش نصیب اولاد پیدا ہوئی، جس نے دنیا میں سیدہ ام رمانہ جنہوں نے ایمان لایا ان کے بخت کو دراز کیا. ان کی پہلی شہزادی جو ہے، چھوٹی ہیں وہ، پہلا جو بیٹا پیدا ہوا عبد الرحمن جو شیروں کا شیر تھا، اور اپنے باپ کے اخلاق کا پرتو حضرت عبد الرحمن بن، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر. اور جو بیٹی پیدا ہوئی وہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ. تو سیدہ اسماء، سیدہ عائشہ، سیدنا عبداللہ، سیدنا عبد الرحمن، اور تیسری جو ان کی بیوی ہیں وہ حضرت اسماء بنت عمیس ہیں. اسماء بنت، اسماء بنت، یہ پہلے حضرت مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی، وہ غزوہ موتا میں شہید ہو گئے، یہ بیوہ ہو گئی. ٹھیک ہے، اہل بیت کی بھابھی ہیں، حضرت مولا کی بھابھی ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ کی بھابھی ہیں، یعنی بڑے بھائی کی بیوی ہیں. بڑے بھائی شہید ہو گئے غزوہ موتا کے اندر، ٹھیک ہے، یہ بیوہ ہو گئی، حضرت ابوبکر نے ان سے نکاح کیا. حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا، حضرت علی نے ان سے نکاح کیا. ان کے تین نکاح ہوئے اور تینوں اعلی فردوں کے نکاح میں ہی گئی. بولو رضی اللہ عنہا. اور سنیے، حضرت ابوبکر صدیق کے نکاح میں تھی اور سیدہ فاطمہ کی معتمدہ اور سیدہ فاطمہ کے گھر کی خادمہ تھی. حضرت فاطمہ کے گھر جھاڑو لگانا، حضرت فاطمہ کے لباس سے مبارک جس پر جبریل نظر نہ لگائے، وہ جس کے سپرد ہوتے ہیں وہ سیدہ اسماء ہیں. سیدہ فاطمہ تو زہرا سیدت النساء العالمین، بطول زہرا، جن کی عظمت و پارسائی وہ کہ جامع المستدرک میں روایت موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میدان معاشر میں جب آپ کا عروج مسعود ہوگا تو آپ اونٹنی پر جلبگر ہوں گی. بولو سبحان اللہ. یعنی محبوب کی شہزادی ہو تو پیدل نہیں جائے گی، اونٹنی ہوگی، اور اونٹنی جب جنت کی طرف جا رہی ہوگی نا تو میدان معاشر میں آئی تو وہ مردوں کے مجمع میں کبھی آئی نہیں ہے، وہ مردوں کے مجمع میں کبھی آئی نہیں ہے. اب اس کو کراس کر کے جنت کی طرف جانا ہے تو رب کی طرف سے منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر آنکھوں کو بند کرو، بند کرو آنکھوں، سروں کو جھکاؤ، بنت رسول جا رہی ہے. اور اس وقت سیدہ آسم، سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدت النساء العالمین سیدہ فاطمہ کا ورود ہوگا اور آپ جنت میں تشریف لے جائیں گی. سیدہ فاطمہ کی خادمہ حضرت اسماء ہے. بولو سبحان اللہ. یعنی حضرت، آسان کر دوں، حضرت ابوبکر کی بیوی جو ہیں حضرت اسماء بنت عمیس، یہ حضرت فاطمہ کی خادمہ ہے. تو مجھے بتائیے، اگر حضرت ابوبکر کی بیوی کو حضرت فاطمہ اپنی خادمہ بنائیں تو انہیں ابوبکر پر اعتماد کتنا ہوگا؟ ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے. میں نے کہا سارے تیرے منہ پر پانی پھیر دیا، یہاں پر تیرے لیے بچا ہی کچھ نہیں ہے، پھر بھی تو خامخا کہتے جی نہیں، حضرت ابوبکر سے جو ہے نا وہ سیدہ اسماء جو ہے وہ ناراض تھی. تو میں نے کہا سیدنا فاطمہ جو ہے وہ ناراض تھی، حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا ناراض تھی حضرت ابوبکر سے. میں نے ساری تقریر اس پر کی، وہ چلتی چلی بھی باب فدق کے سارے سوالات کے ساتھ، کہ لگا جی وہ ناراض تھی. میں نے کہا ناراض ہو ہی نہیں سکتی، ناراض ہو ہی نہیں سکتی. کہ لگا کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا حضور نے حضرت ابوبکر کو مصلی دیا تھا؟ کہاں. میں نے کہا سیدہ زہرا کو علم تھا؟ کہاں. میں نے کہا، میں نے کہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر کے ساتھ اعتماد کر کے اپنا ساتھی بنا کر ہجرت میں لے گئے تھے؟ کہاں. میں نے کہا یہ بات سیدہ فاطمہ کو پتا ہے، جب تجھے پتا ہے تو ان کو نہیں پتا تھی؟ کہ پتا تھی. میں نے کہا غار میں حضور کے ساتھ اکیلے رہے ابوبکر صدیق، یہ بات سیدہ فاطمہ کو پتا تھی؟ کہ پتا تھی. تو میں نے کہا پھر یہی پتا ہوگا کہ میرے باپ کا جو چہیتا دوست ہے وہ ابوبکر ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ. میں نے کہا دو نمبر آدمی، بلا تشبیہ بلا تمثیل بات کر رہا ہوں، عام گیا گزرا آدمی اگر اس کا باپ انتقال کر جائے نا تو وہ باپ کے دوستوں سے ناراض نہیں ہوتا. خاندانی اپنے باپ کے دوست سے جھگڑتے نہیں, خاندانی اپنے ماں کی سہیلیوں سے جھگڑتے نہیں, بلکہ طریقہ یہ کہ ماں کر کے انتقال ہو جائے تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ ماں کی سہیلیوں کی خدمت کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ ماں کی سہیلی کی خدمت کرتے ہیں اس نیت سے کہ یہ بھی میری ماں ہے, یہ بھی میری ماں کی طرح ہے. باپ کا دوست, اور یہ دیکھیے نا حضرت ابو الدرداء بڑے گہرے دوست تھے فاروق اعظم, فاروق اعظم کے بڑے گہرے دوست. فاروق اعظم شہید ہو گئے تو باپ کی محبت تو ہمیشہ رہتی ہے نا دل میں, بلکہ عمر جتنی بڑھتی ہے بندہ اتنا اندر سے بچہ ہو جاتا ہے. جوانی میں تو چلو وہ ادھر ادھر کرکٹ شرکٹ ہاکی ماکی ادھر بھاگم دوڑی کرتا ہے, لیکن جب 40 کا بارڈر وہ کراس کرتا ہے نا اور اندر سے کچھ سمجھ اس کو آتی ہے, عقل کامل ہوتی ہے. اصل بندہ انسان بنتا ہی اس عمر کے اندر ہے, اس سے پہلے اگر عقل آ جائے تو نور اللہ نور ہے. اس وقت وہ پتا چلتا ہے کہ کیا کھویا کیا پایا. تو میرے دوستو پھر بندہ اندر سے بچہ ہو جاتا ہے, پھر وہ ماں کی یادیں, وہ بچپن کی یادیں, ان کے دوست. یہ تو میں آپ سے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم کے دوست تھے حضرت ابو الدرداء, بڑے جگری یار تھے. جب حضرت عمر شہید ہو گئے نا تو عید کے دن ایک دفعہ اچھا لباس جوڑا کھانا بنا کر حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے, لے کر گئے اپنے غلام کے ساتھ اور دروازے پر دستک دی. تو حضرت ابو الدرداء نے دروازہ کھولا تو آپ آئے اور ہاتھ چوما, تو کہنے لگے ارے میرے بھتیجے تو کیوں آیا؟ فرمایا آج عید کا دن ہے, میرا باپ تو ہے نہیں, تو آپ میرے باپ کے دوست ہیں, میں آپ کے لیے کپڑے لایا ہوں, میں آپ کے لیے کھانا لایا ہوں. میں نے کہا سنیے, باپ کا دوست احترام میں باپ کی طرح ہوتا ہے, ماں کی سہیلیاں احترام میں ماں کی طرح ہوتی ہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر سے بغض سیدہ زہرہ رکھیں؟ سیدہ زہرہ کیسے ناراض ہو سکتی ہیں جبکہ ان کو پتا ہے کہ میرے والد کے چہیتے دوست اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے. میں مان ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت کا مزاج ہو اور وہ اپنے باپ کے دوستوں سے ناراض ہو جائے, بلکہ سیدہ نے تو اپنے والد کے دوست کی اس قدر کو نبھایا. ان کے گھر میں تو مسلمان کی خواتین بیدار تھی اپنی بیٹیوں کو رکھنے کے لیے کہ سیدہ کے گھر سے اگر ہم گزر جائیں تو رب راضی ہو جائے, سیدہ صرف ہمارے بچیوں کو دیکھ لے تو رب خوش ہو جائے. یہ مسلمان عورتوں کا عقیدہ تھا کہ سیدہ زہرہ کی دہلیز میں اگر ہماری بچیاں داخل ہو جائیں تو ان کی قسمتیں بڑھ جائیں. لیکن حضرت سیدہ زہرہ نے اپنی خدمت کے لیے مدینے کی کسی عورت کو طلب نہیں کیا, اگر طلب کیا تو ابو بکر صدیق کی بیوی کو طلب کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کے گھرانے سے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر اور بنت سیدہ سیدت النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا کو اعتماد کتنا تھا. تو یہ تین بیویاں آپ کی ہیں. اب میں یہاں پر گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک روایت پڑھتا ہوں. یہ میں نے شجرہ آپ کا بیان کیا, بعض علماء نے لکھا 62 سال اور بعض علماء نے لکھا 63 سال عمر شریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ نے پائی ہے. 63 سال زندگی, کتنی بولیے, 63 سال زندگی آپ نے پائی. حضرت ابو ہریرہ کے واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لی احد عندنا یدن الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فان له عندنا یدن یکافیہ اللہ بها یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر سب کا احسان پہنچا دیا, ہم پر کسی کا احسان نہیں جس کا ہم بدلہ نہ دیں سوائے ابو بکر صدیق. ابو بکر نے مجھ پر اور میرے دین پر اتنے احسان کی, یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں, یہ بات کوئی بندہ نہیں کہہ رہی, حضور کہہ رہے. فرما اتنا احسان کیا کہ میں یہ کہتا ہوں, فرما وما نفعانی مال احد قط ما نفعانی مال ابا ما نفعانی مال ابی بکر. فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اور کسی کے دھن نے کسی کے ساتھ نے میرے دین اور میری ذات کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کی ذات نے پہنچایا. اور فرمایا میں اس کا احسان نہیں چکا رہا بلکہ اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ تو اپنے فضل سے خود اس کا احسان اتار دے. بولیے سبحان اللہ. یہ مقام ہے. یہاں پر حضرت سعید بن مسیب کا ایک جملہ سنیے آپ, وہ فرماتے ہیں مسلم عبد الرزاق نے کہ ما مال رجل من المسلمین انفع لی من مال ابی بکر. حضور فرماتے ہیں مسلمانوں میں سے کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا مجھے فائدہ نفع انفع سب سے زیادہ نفع حضور فرماتے ہیں مجھے جس کے مال نے دیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر آگے کہتے ہیں صحابی وکان رسول اللہ یغزی فی مال ابی بکر کما یغزی فی مال نفسی ہی. سرکار ابو بکر صدیق کے مال سے ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنے مال سے خرچ کرتے تھے. بولی سبحان اللہ. یہ قرب ہے, یہ منزلت ہے, اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے. اور حضرت ابو بکر کی بزرگی کیا ہے اس پر ایک جملہ سنیے. یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے, رقم الحدیث ہے 3665. رسول کریم فرماتے من جر صوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. فرمایا جو تکبر سے اپنی تہبند کو تخنوں سے نیچے کرے گا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے چہرے کو نہیں دیکھے گا. فقال ابو بکر, حضرت ابو بکر کہ لگے ان احد شقی صوبی یسترخی الا ان اتعاہد ذلک منہ. حضور ہاں میرا پیٹ کچھ بڑا ہے تو میری تہبند کا کوئی ایک حصہ کھسک جاتا ہے اور میرا تہبند جو ہے وہ پھر ٹخنے سے پیٹ سے کھسک کر نیچے ہو جاتا ہے. فرما ان احد شقی صوبی یسترخی, حضور میرے کپڑے کا ایک پہلو جو ہے پیٹ کے بڑے ہونے کی وجہ سے کھسکتا ہے اور میرے ٹخنے سے نیچے ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ بات بتائی یا رسول اللہ, میں تو ڈر گیا تو کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ انک لستا تسأل ذلک الخیلاء. ابو بکر تو یہ بات کیوں سوچتا ہے, تو متکبر ہے کب؟ فرمایا تو یہ باتیں کیوں سوچتا ہے, تو متکبر کب ہے؟ فرمائی تمہیں متکبر کے لیے, یعنی باطنی تقوی کو بھی حضور نے بیان فرما دیا. بولیے سبحان اللہ. سنیے میرے دوستو, بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انفق زوجین, جو تھک گئے بالکل اٹھ کر جائیں تھوڑا سیر کر کے آ جائیں, کیونکہ یہ باتیں ساری بیداری سے سننے کی ہیں. نعرہ رسالت, کوئی یہ نہیں, کوئی محرومی بھی نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر آپ تھک گئے تھوڑا پیچھے جائیں ٹہل کر آ جائیں, لیکن جب تک آپ بیٹھیں تو اپنی توجہ گنبد خضرا کی طرف رکھیں, فضائی کی طرف رکھیں, کیونکہ آپ سن رہے ہیں اور میں مستقل بول رہا ہوں. وہ ہمارے اسلامی بھائی بالکل صحیح کہتے ہیں کہ زمین کو کرتے رہنا اور ادھر ادھر توجہ کرنا یہ برکتوں کے زائل ہونے کا بالکل درست بات ہے. یہی ہمارے بزرگوں کا نہیں, ہنسنے کی بات نہیں, ہنسے ناس پر, یہ وصیت ہے, یہ درست ہے, یہ علم کی خیرات سے ہم نکل جاتے ہیں. ہاں یہ جو بات, یہ مخلص لوگ ہیں اس لیے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اتنا ٹائم اگر آپ نے درس میں دیا ہے تو تھوڑا دیر مجتمع رہے, اور یہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں اس کو آہستہ آہستہ کر کے یاد کریں. میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے, میں صرف, آپ مطمئن ہو چکے ہیں, میں صرف دیوار کو اور اپنے اور آپ کے لیے مضبوط کر رہا ہوں کہ شیطان گھس نہ پائے. بس ابھی میں اس حدیث پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں, لیکن اپنے آپ کو بالکل مضبوط کر کے رکھیں تاکہ شک نہ آئے کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں اللہ نے آپ کے سینوں کو کن کی محبت کے لیے چنا ہے. بولیے سبحان اللہ. سنے میرے جو, حضرت ابوبکر صدیق چار پشتیں ان کی تابعی ہیں, صحابی ہیں, تابعی نہیں صحابی, صحابہ کے اندر کوئی سرجبے پر نہیں ہے, چار پشتیں, فور جنریشن, چار پشتیں صحابی ہیں. آپ کے والد صحابی, بولیں سبحان اللہ, اور سرکار نے لاڑ بھی کیسے کیا, اور حضرت ابوبکر کو لاڑ بھی اتنا تھا سرکار سے, سرکار کو لاڑ اتنا تھا محبت. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے کہنے لگے حضور میں نے ابا کو تیار کیا ہے, وہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, تو یا رسول اللہ آپ حکم دیں میں اپنے بوڑھے باپ کو لے آؤں, بوڑھے باپ کو لے آؤں, نظریں کم ہوں. سرکار نے فرمایا ان کو کیوں لاؤ گے؟ کہا حضور ہم بھی غلام وہ بھی غلام. فرما نا باپ تیرا ہے, میں خود جاؤں گا. فرمایا ابو بکر باپ تیرا ہے, میں خود ہی آؤں گا. سرکار خود تشریف لے گئے. علامہ ابن حمام نے اس بات کو لکھا ہے قدوری کی شرافت القدیر وغیرہ کے اندر, وہ لکھتے ہیں کہ جب پہنچے تو وہ بڑھاپے کے عالم میں تھے, آنکھیں ان کی بہت کم ہو گئی تھی, کنیت ابو قحافہ تھی, نام عثمان تھا, تو یعنی بس ایک بزرگی تاری تھی تو جسم کا خیال نہیں, تو داڑھی ان کی بہت لمبی ہو گئی تھی, تو آقا کو یہ بھی پسند نہیں. آقا نے فرمایا ابو بکر کینچی ہے گھر میں؟ بونس. اس کو کہتے ہیں وفاداروں کی قدر. سنسدی کے من کا, ہاں حضور کینچی ہے. یہ نہیں کہا کہ حجام کو بلائیے, بلکہ قریب گئے اور سب سے پہلے آپ کے والد کی داڑھی کو حضور نے پکڑا. اور ایک مٹھی کر کے نیچے جتنے بال تھے سب کاٹ دی, اور پھر کہا آپ دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہو. یہ کلمہ شریف پڑھانے کے بعد داڑھی ان کی, کیونکہ بہت لمبی تھی تو لمبی داڑھی تھی, تو سرکار نے ایک مٹھی میں لے کر اس کو کاٹ دیا اور فرمایا اب تم بڑے پیارے لگ رہے ہو. تو جب مڑ کر دیکھا تو حضرت ابوبکر بہت رو رہے تھے. سرکار نے فرمایا ابوبکر یہ خوشی کا مقام ہے, رو رہا ہے تو کیا یہ چاہو کہ تو جنت میں ہو تیرا باپ بھی جنت میں ہو. کہ لگے حضور میں اس لیے نہیں رو رہا, مجھے آپ کے چچا یاد آ رہے ہیں جن کو آپ خود جنت میں لے جانا چاہتے تھے, کلمہ انہوں نے پڑھا نہیں. یا رسول اللہ میرا باپ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ باپ میرا ہے, کلمہ پڑھ گیا, لیکن مجھے اس وقت خوشی ہوتی جب آپ کے چچا کلمہ پڑھتے. اللہ اکبر. اس سے حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کا پتہ چلتا ہے. باپ نے کلمہ پڑھا, یہ ایک ضرورت تھی, کر لیا, لیکن خوشی نہیں. خوشی اس بات کی کہتے ہیں حضور جس کے کلمے کے لیے آپ کوشش کرتے تھے, کوشش کرتے تھے. یہاں پر ایک بد مذہب, میں نے اس پر جواب بھی دیا, وہ کہتا ہے حضور کی مرضی سے اگر سب کچھ ہوتا ہے تو ان کو تو بستر پر بار بار حضور نے کہا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, تو حضور نے کہا کلمہ پڑھو, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, تو اب کیسے چلے گی؟ تو میں نے کہا بھائی اس میں اختیار کی نفی کیسے ہو گئی؟ کہا ہو گئی. تو میں نے کہا اللہ نے شیطان کو کہا تھا سجدہ کر, اس نے کیا. بولے تو اللہ نے فرمایا تھا اس کلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس, اس ملائکہ میں وہ بھی شامل تھا نا, ارے گھڑیا نہیں کیا اس نے سجدہ. تو کیا مطلب اللہ کا اختیار نہیں تھا؟ یہ بدبختی کو ظاہر کرنا تھا. تو اس سے اختیار کی نفی نہیں ہوتی. تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں اس وقت خوش ہوتا کہ جب آپ جن کے لیے آپ کلمہ چاہتے تھے وہ کلمہ پڑھتے. تو سیدنا صدیق اکبر کی چار پشتیں صحابی ہیں, والد صحابی, والدہ صحابیہ, ٹھیک ہے, خود صحابی, بیٹے دونوں صحابی, بیٹیاں دونوں صحابیات, بلکہ ایک بیٹی وہ جن کے آگے ابو بکر بھی سر جھکاتے ہیں. اور یہ اتنے چہیتے, میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے یوم میں بھی, حضرت عمر کے یوم میں بھی کہا کہ انہوں نے سب کچھ قربان کیا. اب وہ بات طویل ہو جائے گی کہ حضرت انہوں نے اپنے رشتوں کو ملحوظ نہیں رکھا, حضور کی ذات کو ہمیشہ ملحوظ رکھا, لیکن جب بھی تشریف لاتے گھر میں تو پدری جذبے سے ام المومنین کو کہتے دیکھ حضور کا خیال رکھنا, کوئی جملہ ایسا نہ بولنا, کوئی ایسی بات نہ کرنا, بلکہ اکثر اور جب حضور جلوگر ہو اور وہ شان ماں والی ظاہر ہو رہی ہو تو پھر باپ ہو کر سر جھکاتے تھے. بولی سبحان اللہ. جیسے سیدنا فاروق اعظم کے کتنے بیٹے ہیں دیکھے نا, ایک بیٹے عبداللہ ہیں حضرت, جن کو حضرت عبداللہ ابن عمر ہے, ایک اور آپ کے بیٹے, بعض علماء نے کہا چار بیٹے ہیں, لیکن اپنی کنیت وہ لکھتے ہیں ابو حفص. حضرت عمر کی کنیت کیا ہے؟ ابو حفص, حفصہ کا باپ, کیونکہ آپ کی شہزادی حفصہ تھی. کسی نے پوچھا یہ بیٹے, فرما میرے بیٹے بھی اس بیٹی پر نثار ہیں. فرما مجھے عزت میری بیٹی سے ملی ہے کہ یہ حضور کے حوالہ عقد میں آئی ہے. فرما ہے یہ بیٹی لیکن قرآن کی زبان میں میری ماں ہے, اس لیے کہ یہ حضور کی زوجہ ہے. تو اس لیے فاروق اعظم, لوگ کہتے ہیں عربی ایسے ہوتے ہیں, میں نے کہا عشق دیکھو, ابو عبداللہ نہیں رکھا, ابو حفص رکھا. صحیح لوگ, ارے بیٹی کی نسبت کرنا یہ تو عرب میں آر تھا, بیٹی کی طرف اپنی نسبت کرنا. لوگ اگر بیٹا فخر میں بندہ بیٹے کو بیان کرتا ہے کہ میں عبداللہ کا باپ ہوں, لیکن وہ کہتے نہیں میں حفصہ کا باپ ہوں. تو یہ عشق کے نظائر ہیں جو ہم جیسے لوگوں کو اہل عرب نے دیا. یہ کہنا کہ عرب میں عشق نہیں ہوتا یہ جھوٹ ہے. حضرت ابو, حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہونے کے باوجود اپنی کنیت بیٹی پر رکھی, اس لیے کہ جس سے نسبت حضور کی ہو جائے وہ عشق کی نظیروں کو ہی صحابہ نے سب سے افضل رکھا. اب آئیے میرے دوستو, گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں پڑھ رہا تھا, چار پشتیں صحابی, والد صحابی حضرت عبداللہ صحابی, حضرت ابوبکر صحابی آپ کے بیٹے, عبداللہ عبد الرحمان صحابی, بیٹیاں اسماء ام المومنین رضی اللہ عنہ صحابی, اور پھر حضرت اسماء کے بیٹے عبداللہ بن زبیر صحابی. بولو سبحان.
اور نواسا بھی کیسا نواسا،
آپ جانتے ہیں نا عبداللہ بن زبیر، فخر کا مقام، مروان بن حکم کی جس نے ناک رگڑی زمین پر، کربلا کی شہادت کے بعد بڑے بڑے لوگ اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر کے بھاگ گئے کہ کربلا کا دھرنا دیکھ لیا، حکومت نے حملہ کر دیا ہے، یہی تو سما تھا اور کیا سما تھا، یہی تو سما تھا کہ کربلا کا دھرنا دیکھ لیا، کوفی بھاگ گئے، الگ الگ بیٹھ گئے، تبرہ کرتے رہے، لیکن آپ دیکھیں جو بیٹھنے والے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں. جب کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا تو میرے دوستوں یہ تحریکیں ختم نہیں ہوتی، یہ زندہ رہتی ہیں. تو اس کے بعد امام علی مقام کے خون کے بدلہ لینے کے لیے سب سے پہلے جس نے بنو امیہ کے ان بدبختوں کے سامنے آواز اٹھائی وہ حضرت ابو بکر صدیق کا نواسا حضرت عبداللہ بن زبیر تھے. بڑے بڑے بہادر تھے لیکن ڈر رہے تھے، کیونکہ مروان بہت بڑا جابر تھا، بہت بڑا ظالم تھا. اس کے سامنے کوئی اڑتا تو رات کو وہ زندہ بھٹیوں میں جلا دیتا تھا. یعنی 100 حجاج ایک طرف، مروان ایک طرف تھا، لیکن عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں مر کر رسول اللہ کو جواب کیا، میں اپنے نانا کو کیا جواب دوں گا ابو بکر کو، کہ میرے نانا نے اپنی بچیاں، اپنی بیٹیاں، اپنی مائیں، اپنے بیٹیوں کو حضور کی ہجرت پر قربان کیا، اور میں حضور کے نواسے کو شہید کر دیا گیا کربلا کے میدان میں، خاموش ہوں. آپ نے سفر شروع کیا، مصر گئے، بصرہ گئے، عراق گئے. جب سب لوگ آئے اور آپ سب کو اہل بیت کی محبت پر جمع کیا تو پھر بنو امیہ کا صفایا کیا، بصرہ پر قبضہ کیا، عراق پر قبضہ کیا، مصر پر قبضہ کیا، مکہ پر قبضہ کیا، مدینہ پر قبضہ کیا، بنو امیہ کا بالکل لوٹا بستر بالکل لپیٹ دیا اور پوری حکومت سنبھال لی. لیکن وہ غلبہ تو لے کر آ گئے، نیچے کے لوگ مضبوط نہیں ملے. اب وہ خود سینٹر میں بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن زبیر مکہ کے اندر، اور بیٹھ کر وہاں سے کمانڈ سنبھال رہے تھے. بصرہ کا گورنر جس کو بنایا تھا وہ ہمت نہیں کر پایا، یعنی آزاد کر کے دے دیے کہ بھائی سنبھالو علاقے اب، اور بنو امیہ خوارج کو گھسنے نہیں دینا. لیکن مروان بن حکم بہت ظالم تھا، بہت شاطر تھا، اور اس نے شاطرانہ پن کر کے بصرہ میں بغاوت کروا دی اور بصرہ دوبارہ لے لیا، مصر دوبارہ لے لیا، عراق دوبارہ لے لیا، مدینے پر قبضہ کر لیا، اور پھر ساری فوج لے کر ہی مکہ آیا، اور مکہ میں آ کر کہا عبداللہ بن زبیر تیری حکومت میں نے دوبارہ لے لی ہے، اب بیعت کر لے. انہوں نے کہا حسین نے بھی گردن کٹائی تھی، میں بھی گردن کٹاؤں گا. حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. اور میرے دوستوں بڑی زبردست قسم کی جنگ ہوئی، بخاری کتاب الحج میں بھی موجود ہے. جنگ ہوئی اور یزیدی فوجیوں نے جناب جو ہے وہ بمباری کی، اور کعبہ شریف کی دیوار گر گئی، غلاف جل گیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی جو تھے وہ کیونکہ کم لے گئے تھے، باقی سب بھاگ گئے، ڈر کر بھاگ گئے. عبداللہ بن زبیر تنہا لڑتے رہے، اور لڑنے کے دوران آپ گرفتار ہو گئے، اور گرفتاری کے اندر آپ کو شہید کر دیا گیا. شہید کرنے کے بعد آپ کو پھانسی میں لٹکایا معاذ اللہ مروان نے. جب لٹکایا تو آپ کی والدہ حضرت سیدہ آسمہ، حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی، ان کی عمر اس وقت 90 سال تھی. تو مروان نے کہا آپ نے بیٹے کا حال دیکھ. آپ آئیں، آ کر جب دیکھا تو بیٹے کو لٹکا ہوا دیکھا تو رونے لگی. تو مروان نے کہا کیونکہ ڈر کر رو رہی ہو؟ کہ نہیں نہیں نہیں، یہ بہت عظمت والا تھا اس لیے رو رہی ہو. تو مروان کہنے لگا کیا عظمت اس کی تھی؟ کہا مروان سن، جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نا تو 11 مہینے تک یا 8 مہینے تک مسلمانوں کے گھر اولاد پیدا نہ ہوئی، کوئی بچہ پیدا نہ، لڑکی نہ لڑکا. یہودی کہنے لگے ہم نے مسلمان عورتوں پر جادو کر دیا، ان کے گھر اولاد نہیں ہوگی. فرما سب سے پہلا جو بیٹا کسی کے گھر پیدا ہوا نا، یہ میرا بیٹا تھا جو میری گود میں آیا. کہ جب حضور کو خبر پہنچی نا تو سرکار بغیر نالین پہنے ہمارے گھر آ گئے، اور کہا ابو بکر و نواسے کو لا. کہا حضور کون؟ فرما جو میرے دین کی عزت ہے. کہا تو نے دیکھا نہیں، وہ آیا اور آ کر اس نے یہودیوں کے منہ کو کالا کیا. فرمایا پیدا ہوا اور میں نے اپنا بیٹا بھیجا حضور کے پاس، سرکار نے اپنی زبان اس کے منہ میں ڈالی، عبداللہ بن زبیر کے، اور سرکار نے سینے سے لگا کر 3 دفعہ لمبی سانسیں لی. فرما مروان تیری نسلوں میں کوئی ایسا نہیں گزرا ہوگا جو شان اللہ نے میرے اس بیٹے کو عطا فرمائی. بولے سبحان. تو یہ عبداللہ بن زبیر، بات لمبی ہو جائے گی، ان کی شانیں پڑھنے جیسی ہے میرے دوستو، یہ بڑے شان والے لوگ ہیں بڑے، اور ان کی شانیں پڑھنی اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا بنائیں، ہم خود ایسے بنیں، ان کے فضائل بھی سنیں اور اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں ایسا بنائیں. تو حضرت ابوبکر کے والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابیات. بولو نا سبحان اللہ.
سبحان اللہ کہنے میں تو کنجوسی نہ کرو یار، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی پارسائی بیان کرو، اس شکر پر بیان کرو کہ اللہ نے ان کی شان بیان کرنے اور سننے والا ہمیں بنایا، اور آپ کا نواسا بھی صحابی، بولو سبحان اللہ. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں ہیں سیدہ اسماء، باپ ہیں زبیر بن عوام، ان کی ساس ہیں حضور کی پھوپھی سیدہ صفیہ. ادھر پھڈا کہاں ہے مجھے یہ بتائیے، اگر حضرت جعفر تیار مولا علی کے بڑے بھائی کی بیوی اگر بیوہ ہوتی ہے تو ابو بکر دشمن کی بیوی سے کوئی شادی کر سکتا ہے کہ یہ تو کل میرا کام تمام کر دے گی؟ لیکن آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق کی جب انتقال ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے تو میرے دوستو اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ، ان کی عدت کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ نے ان کے ساتھ شادی کی. تو یہ سلسلہ، اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر، یعنی آپ دیکھیے سلسلہ حضرت امام جعفر صادق، وہ سلسلہ، وہ نواسے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے، ایسی شانیں ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی کہ ایک مجلس کیا، اس کے لیے کئی مجلسیں ہونی چاہیے. آئیے جس حدیث پاک کو میں ختم کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، سرکار نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، اس درمیان میں یہ بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو مقام پتا چلے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول پاک نے فرمایا من انفق زوجین من شیء من اشیاء فی سبیل اللہ دعیا من ابواب الجنہ، فرما جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا جوڑا چیز بانٹی تو اسے جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یا عبد اللہ ھذا خیر، اور کہا جائے گا تو نے اے اللہ کے بندے بڑی نیکی کی ہے کہ اللہ کی راہ میں تو نے جوڑا جوڑا چیزیں بانٹی ہے، تو تو آ جا اور اپنے مال میں سے ایک جوڑا، یعنی یہ ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ مال میں سے ایک جوڑا خرچ کیا، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، جوڑا جوڑا چیز یا مال میں سے ایک جوڑا اگر کسی نے خرچ کیا تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو جنت کے دروازے پر سے اس کو آواز دی جائے گی اور کہا جائے گا یا عبد اللہ، بولیے سبحان اللہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا بھی خرچ کیا تو جنت کے دروازے سے اس کو منادی ندا دے گا اور کہے گا یا عبد اللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے تو نے بڑی نیکی کی ہے. فرما فمن کان من اہل الصلاۃ، جو نمازوں کا پابند ہوگا دعیا من باب الصلاۃ، تو جنت کے دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے نماز کا دروازہ باب الصلاۃ، تو جو نماز کا پابند ہوگا وہاں سے اعلان کیا جائے گا اے نمازی آ جاؤ ادھر، تو وہ نماز والے دروازے سے اندر داخل ہو جائے گا جنت میں. ومن کان من اہل الجہاد، جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا دعیا من باب الجہاد، اس کو جہاد کا دروازہ، جنت کا ایک دوسرا دروازہ اس کا نام ہے باب الجہاد، وہاں پر فرشتے کھڑے ہوں گے آؤ مجاہد فی سبیل اللہ، یہاں سے داخل ہو جاؤ. ومن کان من اہل الصدقہ دعیا من باب الصدقہ، جو اللہ کی راہ میں بہت صدقہ دیتا ہو، خیرات کرتا ہو، تو پھر اس کو جنت کا ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے باب الصدقہ، وہاں سے اعلان کیا جائے گا کہ آؤ اے صدقہ دینے والے یہاں سے داخل ہو جا. ومن کان من اہل الصیام دعیا من باب الصیام، جو روزے کثرت سے رکھتا ہوگا اور بالخصوص رمضان کا کوئی روزہ نہ چھوڑتا ہوگا تو فرمایا کہ اس کو ایک اور دروازہ ہے جنت کے اندر، اس کا نام ہے باب الصیام، روزے کا دروازہ، اس سے کہا جائے گا اے روزے دار تو نے روزے بڑے اچھے رکھے ہیں، بڑی نیکی کی، یہاں سے داخل ہو جا. فرما وہ باب الریان، اس کو باب الریان کہتے. فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا، حضور سے کہیں گے ما علی هذا الذي يدعى من تلك الابواب من الضروره، فرمایا کہ حضور اس سوال کے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ هل يدعى منها كل احد يا رسول الله، حضور اس ضرورت نہیں ہے کہ بندے جنت میں جا رہے ہیں، ایسے میرے ذہن میں حضور ایک سوال آ گیا. سرکار نے فرمایا کیا سوال آیا؟ فرمایا حضور کوئی جواب اس کا ضروری نہیں ہے لیکن میں ایسے پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا پوچھا کیا؟ فرما حضور نمازی الگ جا رہا ہے، روزے دار الگ جا رہا ہے، الگ الگ دروازے تھے. فرما ہاں. فرما ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا جس کو بیک وقت سارے دروازے والے پکار رہے ہوں گے. فرما حضور جواب ضروری نہیں ہے لیکن ایسے میرے ذہن میں سوال آیا کہ ایسا کوئی ہوگا کہ جسے سارے جنت کے دروازے والے پکار رہے ہوں گے. تو بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، سرکار فرما قالا نعم، ہاں ایک ایسا ہے. فرما حضور وہ کون ہے؟ فرما ارجو ان تکون منکم یا ابو بکر، اور مجھے امید ابو بکر بتو ہے، تیری طرح نماز کسی کی نہیں، تیرا جیسا جہاد کسی کا نہیں، تیرے جیسا روزہ کسی کا نہیں، تیرے جیسا صدقہ کسی کا نہیں، تیرے جیسا عمل کسی کا نہیں ہے، تیری جیسی خیرات کسی کے نہیں ہے، وہ تیرے کو دیکھ کر تو وہ نمازی بنا تھا، تیرے عمل سے تو اس کو صدقہ کرنا آیا تھا، تیرے عمل سے تو اس کو جہاد آیا تھا. فرمایا جب تو جائے گا نا تو ہر دروازہ والا کہے گا ہائے کاش تو میرے دروازے سے آ جا، کاش تو میرے دروازے سے آ جا، کاش تو میرے دروازے سے آ جا. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی پاکیزگی کو ہمیشہ ہمیشہ عام کرنے کی توفیق مرحمت ہو، اس سے محبت کرنے کی اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عقیدت اور احترام عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اس کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ حضرت ابوبکر کا انتقال کیسے ہوا، فرمایا سچ بات تمہیں بتاؤں، کہا کیا؟ کہا حضور کی جدائی میں، حضور کی جدائی میں. کسی نے حضرت عمر کے بیٹے سے پوچھا کیسے، فرمایا میں نے دیکھا کہ جس دن سرکار کا وصال ہوا حضرت ابوبکر صدیق کا جسم گھلنے لگ گیا، یعنی کمزور ہونا لگ گیا، جیسا جسم سے گوشت جو ہے کہ وہ ضائع ہو رہا ہے، گوشت جو ہے وہ جسم سے ضائع ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. دو سال تک آپ باقی رہے اور دو سال کے بعد آپ نے وصال فرمایا، لیکن اس بیداری کے باوجود دو سال کے اندر اتنے فتنوں کا مقابلہ کیا کہ قیامت تک کے لیے ان دو سال کو نبھا کر استقامت تک قیامت تک اسلام کو بچا لیا. جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف آپ نے جہاد کیا، منکرین جہاد کے خلاف آپ نے جہاد کیا، مرتدین کے خلاف آپ نے جہاد کیا، سنت کی بقا کے لیے آپ نے جہاد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور ناموس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے جہاد کیا. دو سال کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں؟ دو سال. کتنے بولیے؟ دو سال. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے 12,000 مربع میل، کتنے؟ 12,000 مربع میل کو محفوظ کیا. سیدنا صدیق فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ابو بکر نہیں ہوتے نا تو میں ایک علاقہ فتح نہیں کر پاتا. کسی نے پوچھا آپ کا تو سب سے بڑا کام ہے، فرمایا بنیاد ابو بکر نے رکھی تھی. فرمایا بنیاد یادت ابو کہتے ہیں، فرمایا ابتدا ابو بکر صدیق کی تھی، تکمیلہ میرے ذریعے ہوا. فرمایا بنیادیں، حالات کو فیس کرنا اور حالات کو سنبھالنا اور پورا پروجیکٹ تیار کر کے حالات کو پورا تقسیم کر کے اور اس کے حل کی تدبیریں کرنا، فرمایا یہ کر کے اندھیرے میں مجھے سمجھایا کہ دیکھو اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. تو دو سال کے اندر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی عمارتوں کو محفوظ کیا. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر 90% کام ابو بکر صدیق نے کیا، میں نے صرف ان عمارتوں کی حفاظت کی بس. تو یہ کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سب سے بڑا فتنہ مسلمہ قذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف آپ کا عملی جہاد تھا. جمع قرآن کتنی خطرناک مہم تھی. نبی پاک کا انتقال ہو گیا، وصال فرما لیا، قوم کا دماغ کام نہیں کر رہا، اب جائیں تو کدھر جائیں؟ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک تنظیم، ایک تحریک کو ایک قائد چلا رہا ہو اور مخلص ہو سارے لوگ، اس کے سوا کسی کو جانتے نہیں، کبھی سوچا نہیں، اور وہ دنیا سے تشریف لے جائیں تو اب بولیں گے نا کہ کریں تو کریں کیا، کس طرح، کس طرح شرازے کو رکھیں. میں کہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر اشجاع مولا علی بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، لیکن فرمایا مجھے وزارت چاہیے، صدارت نہیں چاہیے. ایک تو اس لیے کہ حق ابو بکر کا ہے، دوسرا یہ کہ حالات اتنے پراگندہ ہیں. فاروق اعظم جیسا دلیر اپنے ہوش میں نہیں، یعنی اتنا مضبوط آدمی فاروق اعظم جیسی ہستی، لیکن اس غم اور صدمے میں نڈھال ہے. ابو بکر صدیق ایسے مدبر ہیں کہ جو سب سے زیادہ رسول اللہ کو چاہنے والے ہیں، لیکن دین کی باغڈور کے لیے تدبیر ایسی کہ فوراً ممبر پر آئے اور ممبر پر آ کر ایک تاریخ خطبہ دیا اور اس خطبے نے سب کو ایک روش پر لا کر کھڑا کر دیا. مجھے بتائیے کہ امت کے اندر اعتماد کتنا تھا ابو بکر صدیق کا. آج لوگ چھٹپڑ کرتا ہے ہم خلیفہ نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے وہ. میں نے کہا اس وقت ابو بکر صدیق کو جب خلیفہ بنایا گیا انکار کس نے کیا، مجھے یہ بتاؤ. بات اگر سعد بن عبادہ کی جائے نا تو سعد بن عبادہ نے انکار نہیں کیا تھا، وہ اور معاملہ تھا. حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا تم انصاری ہو، تم نے کیسی بات کر لی؟ تو بس ان کو یہ تھا کہ تم نے زور سے ہاتھ کیوں دبایا اور تم نے اتنی سختی کیوں کی مجھ پر. حضرت ابوبکر صدیق پر اعتراض نہیں تھا، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ اندازہ لگائیے امت مصطفیٰ میں ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے تو 125,000 صحابہ بیک وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. مجھے بتاؤ حضرت ابوبکر کی خلافت کے قائم ہونے کے بعد بغاوت ہوئی؟ اگر آپ خلیفہ نہیں تھے تو بغاوت ہو جاتی، نہیں سمجھے آپ؟ اگر آپ مؤثر خلیفہ نہ ہوتے اور آپ اس منصب کے اہل نہ ہوتے، قابض ہوتے یا غاصب ہوتے معاذ اللہ، تو اس وقت حضرت علی خاموش رہ جاتا تو دوسرا کھڑا ہو جاتا، تیسرا کھڑا ہو جاتا، لیکن میرے دوستو اس کا سہرا حضرت عمر کے سر بھی جاتا ہے کہ حضرت عمر کا وہ تاریخی خطبہ کہ جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب سقیفہ بنو سعد یعنی جھونپڑا حضرت سعد بن عبادہ کا جو جھونپڑا تھا سرکار کی وصال کے بعد فوراً وہاں پر میٹنگ طلب کی گئی کہ اب امیر کون ہوگا، کون اس چیز کو سنبھالے گا، یہ بات حضرت فاروق اعظم کو پتا چلی، حضرت ابو بکر خود نڈھال تھے لیکن حضرت عمر نے کہا کہ حضور اگر آپ ایسا کریں گے تو آگے بات کیسی چلے گی، آپ نے جو خطبہ دیا اس سے ہمیں ہوش آ گیا اور ہم بحالی کی طرف آئے ہیں، آپ چلیے، کیونکہ خلافت کا مسئلہ کوئی بھی خلیفہ بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا تھا، یہ دینی مسئلہ تھا، یہ شعوری مسئلہ تھا، یہ رسول اللہ کی زندگی سیرت اور قرآن کا مسئلہ تھا کہ یہ حق مہاجرین کا تھا، اور یہ مہاجرین کا حق ہونا یہ ریاستی قوانین نہیں تھے، یہ قرآن کا قانون تھا، یہ نماز کی طرح ایک فرض بات تھی، یہ دین کا ایک حصہ تھا، تو حضرت عمر نے فوراً حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا، گئے تو جب گئے تو سارے انصاری تیاری کر چکے تھے اور ایک بندے کو متعین کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ابھی تک ذہن ان کا کام نہیں کر رہا تھا، لیکن حضرت عمر نے آ کر کہا، فرمایا اے انصار مدینہ تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ ابوبکر، کہاں؟ فرمایا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں مصلی کس کو دیا تھا؟ تو سعد بن عبادہ اور سارے سعد بن معاذ وغیرہ، یہ دیگر سعد بن عبادہ اور دیگر صحابہ، سعد بن معاذ تو شہید ہو گئے تھے خندق میں، سعد بن عبادہ اور دیگر صحابہ نے بیک وقت کہا حضرت ابوبکر کو دیا تھا، تو فرمایا تم نے کس کی اقتدا میں نمازیں پڑھی، امام کس کو بنایا تھا؟ ابوبکر کو بنایا تھا رضی اللہ تعالی، فرمایا پھر مجھے بتاؤ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ حضور آج کی ظہر عمر پڑھائے، پتا ہے تمہیں؟ کہاں؟ کہا حضور نے کیا کہا؟ کہا حضور نے جلال میں تین دفعہ کہا، نہیں 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 نہیں، 17 نمازیں، کتنی؟ اور یہ اتفاقی کام نہیں تھا کہ امام صاحب نے تو مؤذن کو کھڑا کر دیا، مؤذن صاحب نے تو کسی داڑھی والے کو کھڑا کر دیا، نہیں نہیں نہیں، میری ماں حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور مصلے پر کون جائے گا ابوبکر کہہ رہے ہیں؟ فرمایا تیرا باپ جائے گا ابوبکر، اس سے کہو، فرمایا ابوبکر سے کہو مصلے پر آئے، کہ لگے حضور وہ رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ تقاضا بشری کے اعتبار سے بیمار ہیں، ابوبکر آپ کے مصلے پر کیسے آ سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا بحث نہیں کرو اس پہ، مجھے پتا ہے کہ تم مرتبے کو دیکھ کر بات کر رہی ہو، لیکن حضور کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ رب کی، اور یہ حدیث اور ہے کہ میں نے رب سے مشورہ کیا اور رب سے کہا یا اللہ میں کسی اور کو امام بناؤں، تو رب نے مجھے منع کیا، فرمایا مجھے امام ابوبکر کے علاوہ کوئی چاہیے نہیں، تو اس کو اپنی ہماری مسجدوں کی طرح نہیں سمجھے آپ کہ کوئی امام نہیں مل رہا تو لگا دیا، کوئی داڑھی والا دیکھا تو لگا دیا، اس امامت کا دین سے تعلق ہے، نظم سے تعلق ہے، ریاست سے تعلق ہے، نفاذ دین سے تعلق ہے، 17 نمازیں، کتنی بولے؟ کتنی؟ ایک عشاء کی نماز سے لے کر تو آخری فجر کی نماز تک 17 نمازیں بیچ میں آئی، ایک ابو بکر نے فجر پڑھائی، عشاء پڑھائی پہلے دن، پھر سیدنا صدیق اکبر نے فجر پڑھائی، پھر ظہر پڑھائی، پھر عصر پڑھائی، پھر مغرب پڑھائی، پھر عشاء پڑھائی، پھر فجر آ گئی، تو ایک ظہر کی بات آ گئی، حضرت بلال نے جا کر یہ کہا کہ حضور اگر عمر پڑھا دیں ظہر، اور ظہر تو جناب جو ہے کہ وہ فجر کے مقابلے میں، عشاء کے مقابلے میں جہری نماز نہیں ہے کہ اس میں تلاوت وغیرہ، یعنی اس رتبے کے اعتبار سے کہ ظہر پڑھا دے، سرکار نے تین دفعہ کہا نہیں نہیں نہیں، میں کہتا ہوں، وہ کہتے کہ نماز پڑھانے سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا سرکار نے حضرت علی کو کیوں نہیں آگے کر دیا دو نمازوں کے بعد، حضرت عمر کو کیوں نہیں آگے کر دیا دو نمازوں کے بعد، حضرت عثمان کو، ہم توہین نہیں کرے علیہ باللہ، ان کی توہین کرنے والوں کو ہم بدبخت یقین کرتے ہیں، یہ بات ہم الزامن کر رہے ہیں تم پر، ان پر نہیں علیہ باللہ، میں نے کہا اگر نماز ایک اتفاقی مسئلہ تھا، سمجھ رہے میری بات آپ، تو دو نمازوں کے بعد حضرت عمر کو کھڑا کر دیا جاتا، بلکہ بولا جا رہا تھا حضرت علی کو کھڑا کر دیا، 17 نماز، یہاں تک کہ حضور کی حیات ظاہری کی آخری فجر نماز، وہ بھی حضرت ابوبکر کے ساتھ ہوئی، بولیے سبحان اللہ، تو یہی بات میرے دوستو حضرت عمر نے انصار کو کہا، سب مخلص تھے، فرما کس نے رسول اللہ نے کس کو امام بنایا؟ انہوں نے کہا حضرت ابوبکر کو بنایا، کہ کس کی اقتداء میں تم نماز پڑھتے رہے؟ کہا حضرت ابوبکر کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے، فرمایا جس کو حضور نے دنیا میں مصلی دیا تو تم اس سے آگے بڑھ سکو گے؟ تو سب نے کہا نعوذ باللہ من ذلک، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس بات سے، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے غلطی کی ہے, تو حضرت عمر آگے بڑھے اور اپنی آستینیں اوپر کی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, فرما میں آپ کو حضور کا جانشین ہونے کی حیثیت سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں, کروڑوں سلام و فاروق اعظم پر, امت کو انتشار, کیونکہ حضرت ابوبکر اپنے منہ سے نہیں بول رہے, کیونکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ انا کا مسئلہ ہے, یہ فاروق اعظم کے سر سہرا جاتا ہے, جنہوں نے امت کے شرازے کو جو منتشر ہو رہا تھا بچایا, جب آگے کیا تو سب سے پہلے پھر انصار نے ہاتھ رکھا, آگے چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے, یہاں تک کہ حضرت علی نے بھی اسی وقت بیعت کی, ایک بندہ باہر نہیں گیا. تو میرے دوستو اس سے سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ امت کی باغ ڈور جب حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر گئی تو یہ اچانک نہیں ہوا تھا, حضور نے اپنی زندگی میں اشارے واضح دے دیے تھے. جب دیکھو نماز کی بات آئی تو مصلی کس کو دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو. حج جب فرض ہوا نو کو, حج جب فرض ہوا نو ہجری کو, پہلا حج اسلام کا باقاعدہ, سرکار نے فرمایا ابو بکر تم حج کے امیر ہو, ٹھیک ہے. دوسرا اشارہ, سرکار تشریف فرمائے, ایک عورت آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ یہ زکات کے پیسے ہم لائیں, تو کہا ٹھیک ہے جمع کراؤ. اس عورت نے کہا حضور انسان ہے, انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگر آپ وصال فرما لیں گے تو حضور ہم اپنی زکاتیں کس کے پاس جمع کریں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس. تین ہو گیا, حج کا مسئلے میں امامت, حج کے مسئلے میں امامت, کہ امامت سے مراد یعنی امیر آپ کو بنایا, حج عبادت, حج فرض ہے, نماز فرض ہے, ٹھیک ہے, زکات فرض ہے. ان تینوں فرضوں کے اندر دیکھیں, سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ میرے پاس زکات تم نے جس کے پاس جمع کرنی ہے وہ ابو بکر ہے. انہوں نے پوچھا حضور اگر ابو بکر نہ رہے تو؟ فرما عمر ہے. سرکار نے فرمایا عمر ہے. پھر اس نے پوچھ لیا کہ حضور اگر عمر نہ رہے؟ فرما عثمان ہے. فرما عثمان نہ رہے تو پھر سرکار کو جلال آیا. فرما حضور نے فرما میرے عثمان کو کچھ نہ کرنا. فرما جس دن تم نے میرے عثمان کی بےعزتی کی نا تو پھر تمہارے اختلاف رکھیں گے نہیں, تمہارا انتشار رکھے گا نہیں. اور جس دن امت نے حضرت عثمان کو شہید کیا اس زمانے سے فرقے شروع ہو گئے, اختلافات شروع ہو گئے, کلمہ پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں, لڑائی شروع ہو گئی. حضور نے پہلے کہا تھا کہ میری امت کی امان عثمان ہے, میرا شریف خلیفہ, میرا داماد, میرا چہیتا صحابی, میرا وفادار حیادار, وہ تم سے کہے گا کچھ نہیں, لیکن تم پر جو بارشیں ہوں گی نا وہ اس کی وجہ سے ہوں گی, تم پر جو کرم ہوگا ان کی وجہ سے. لیکن دیکھیے خوارج نے کلمہ پڑھنے کے باوجود مدینہ کے شہر کے اندر ان کے گھر کے اندر عثمان غنی کو شہید کر دیا, اس کے بعد اختلافات شروع ہوئے. تو اب آپ دیکھیں زکات دیکھیں تو اس میں حضور نے وعدہ اشارہ دیا کہ میرے بعد ابو بکر, نماز دیکھیں تو مصلی عطا فرمایا, ٹھیک ہے. تیسری چیز اگر آپ دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری میں سرکار عشاء کی نماز کے بعد جس فجر میں حضور نے وصال فرمایا ہے, عشاء کی نماز کے بعد سرکار کے سر مبارک میں بہت درد تھا. ام المومنین کہتے ہیں سرکار نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی, وہ سرکار تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے, اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد سارے صحابہ جمع ہو گئے اور حضور کا دیدار کر رہے تھے. سرکار نے فرمایا سنو مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے, بس اتنی سی بات, کوئی لمبا خطبہ نہیں ہوا, کوئی لمبا خطبہ نہیں ہوا. حضور اپنے حجرے سے آئے, کیونکہ حجرہ پہلی صف کے ساتھ تھا, بولے نا سبحان اللہ. آج بھی آپ جاتے ریاض الجنہ میں تو بائیں طرف میرا آقا آرام فرما رہے. سرکار اپنے حجرے سے آئے, ممبر پر جل بغیر ہوئے, صحابہ جمع ہو گئے, الجماع الجماع الجماع. حضرت بلال نے آواز لگا دی کہ اہم خطبہ اہم خطبہ. آگے بخاری میں دو منٹ کا خطبہ ہوا صرف, یوں سمجھا. سرکار آئے, جسم پر زوف بہت تھا, سر میں درد بڑا شدید تھا, بخار بہت تیز تھا آقا کو علیہ الصلوۃ والسلام, تقاضا بشری سے, اور بڑی کس کر پٹی باندھی گئی تھی سر پر. سرکار ممبر پر بیٹھے, ایک جملہ کہا, لوگو میرے ابو بکر کا لحاظ کرنا. بخاری میں یہ واضح اشارہ ہے, دیکھیں مثال سے تھوڑی دیر پہلے, کہ حضرت علی نے نہیں سنا اس کو, اس لیے حضرت علی نے اطاعت کی. حضرت عمر نے نہیں سنا, عثمان نے نہیں سنا, سب نے. اب حضور نے فرمایا, لیکن اشارتن ساری باتیں ہو رہی ہیں, ان تمام اشارے کو سقیفہ کے جھونپڑے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر نے ذکر کیا, سب کو یاد آ اچھا اس کا یہ مقصد تھا, تو فرماؤ بیعت کرو. پھر یاد دلا کر اس کو ایک روش دینے والے حضرت عمر تھے. سرکار نے یہ دو جملے ارشاد فرمایا, فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع دیا اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں, لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ
میں نے ابو بکر کا معاملہ اللہ رب العالمین جل والا پر چھوڑ دیا. پھر حضور نے فرمایا, کیونکہ مسجد جو تھی درمیان میں تھی, گھر چپکے ہوئے تھے ساتھ میں, گھر یعنی گھر کی دیواریں چپکی ہوئی تھی, تو کھڑکیاں کھولتے تو مسجد میں کھلتی تھی, جیسے کھڑکیاں کھلی ہوئی نا, یہ کھڑکیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح گھروں کی کھڑکیاں تھیں, جس کو خوخہ کہتے ہیں, کھڑکیاں تھی ان کے گھروں کی, یعنی کھولے تو گھر کی کھڑکی کھل جائے, یعنی گھر سے مسجد کو دیکھیں. سرکار نے فرمایا ساری کھڑکیاں بند کرو, صرف میرے ابو بکر کی کھڑکی کھلی. فرمایا مسجد میں کسی کی کھڑکی, کیا اشارہ تھا, سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ آخری خطبہ میرے آقا کا جو حضور نے ممبر پر عطا فرمایا. فرمایا مسجد میں جن کی کھڑکیاں کھل رہی ہیں ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں, صرف کھڑکی کھلنے کی اگر اجازت ہے تو ابو بکر صدیق کی ہے. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گئے فجر کی نماز کے بعد, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا. سرکار کے وصال کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد انور کو آپ کے حجر مبارکہ میں رکھا گیا, حضرت مولا مرتضیٰ کو حضور نے وصیت کی تھی کہ میرے جسم پر پانی تو ڈالے گا, اور سرکار نے فرمایا تھا یہ حضرت علی کی خصوصیت, آقا نے فرمایا میرے جسم کو علی تیرے سوا کوئی نہ دیکھے. یہ قاضی اعظم نے نقل کیا, فرمایا علی اگر میرے جسم کو تیرے سوا کوئی دیکھے گا تو اندھا ہو جائے گا. فرمایا علی رضی اللہ عنہ میرے جسم کو تیرے سوا اگر کوئی دیکھے گا تو وہ اندھا ہو جائے گا, تو مجھے غسل دے یعنی جسم پر پانی ڈال. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی کپڑوں کے اوپر پانی کو ڈالا گیا, اور حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو اٹھا کر بغل شریف کو دیکھتا تھا, سر مبارک کو ایک طرف کر کے گربان کے اندر جھانکتا تھا. کہتے ہیں میں نے بڑی میتیں نہلائی لیکن میں نے حضور کو ہر طرف سے دیکھا تو میری چیخ نکلی کہ حیات رہے تو خوشبودار, وفات پائی تو خوشبودار. حضرت علی کا یہ خطبہ قاضی اعظم نے کل کیا ہے. فرماتے خدا کی قسم میتیں جب انتقال کرتی ہیں تو منہ سے عجیب سا پانی آتا ہے, سبیلین سے کچھ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, ناپاکی اور نجاست ہوتی ہے. کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میرے آقا مدینے میں چلتے تھے تب بھی خوشبودار تھے, میں نے جب آقا کے جسم پر پانی ڈالا تب بھی خوشبودار تھے. اور حضرت علی نے کہا کہ میں نے نجاست کا کوئی پہلو نہیں دیکھا. فرما میرے آقا کے جسم کو پانی کی بھی ضرورت نہ تھی, پانی کے بغیر ہی میرے آقا کا جسم اتنا خوشبو والا تھا. سب نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں حضور پر درود پڑا, سب سے آخر میں درود پڑھنے والے حضرت ابو بکر تھے. اور یہ بالکل واضح ہے کہ ولی میت یعنی میت کا ولی اگر جنازہ پڑھ لے تو پھر دوسرے کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں. یعنی ولی میت اگر ایک بھی ولی, سمجھ رہے میری بات آپ, ایک بھی ولی, کیونکہ اگر کئی اولیاء ہیں تو ان میں یہ تجزہ تقسیم تو نہیں ہو سکتا نا, ایک بھی اگر ولی خاندان کا قریبی اگر وہ جنازے میں شریک ہو گیا تو جنازہ ریپیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جنازہ ریپیٹ کرنے کی اجازت, بولیے, یہ حناف کا فتویٰ ہے, جنازہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا جائے گا. حضرت ابوبکر سے پہلے سب لوگوں نے درود پڑھا جاتا ہے, سب سے آخر میں درود پڑھنے والے حضرت ابوبکر ہیں. جب حضرت ابوبکر نے درود پڑھ دیا تو اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو آپ کے لحد مبارک میں رکھا گیا. اور سیدنا صدیق اکبر نے جب وصال فرمایا تو میری ماں ام المومنین کہتی ہیں کہ سر آپ کی زبان پر ناک تھی حضور کی, وہ اب یدو یستسقی الغمام بوجهی سماء الیتام عصمۃ للارام. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں قریب گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے باپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ گنگنا رہے ہیں حضور کی ناطے. یہ آخری ناطے پڑھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے مثال فرمایا. اور حضرت امام راضی نے اس بات کو سورہ کہف کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر نے انتقال کیا تو سب سے پہلے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے آقا کے دروازے پر لے جانا, اور دروازے پر کھڑے ہو کر آقا سے کہنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار آیا ہے, آپ کا ابوبکر آیا ہے. فرما اگر کوئی اشارہ وغیرہ نہ ہو, کوئی علامات, کوئی نیک فال نظر نہ آئے تو فرما پھر میری لاش کو اٹھانا اور جنت البقیع میں آپ مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا. امام راضی تفسیر کبیر سورہ کہف کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کے لحد مبارک کو رکھا گیا حضرت عمر نے جنازہ پڑھایا, اور جنازہ پڑھا کر جب آپ نے اعلان کیا یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے تو قبر شریف سے آواز آئی. امام راضی نے لکھا, امام راضی لکھتے ہیں قبر شریف سے آواز آئی میرے محبوب کو میرے پہلو میں رکھ دو, اور رکھ دیا گیا. صحابی یہ کہتے کہ ہم نے حضور کو دیکھا کہ جب بھی حضور ہوتے تو ابو بکر کے ساتھ ہوتے. ایک صحابی کہتے میں نے ایک دفعہ مسجد میں دیکھا
کہ سرکار لیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی لیٹے ہوئے ہیں اور دونوں امت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. بولیے سبحان اللہ. کسی نے پوچھا میرے آقا سے کہ یا رسول اللہ اسلامی سرحدوں نے بہت ترقی کر لی ہے اور لوگوں کو دین کی دعوتیں عام کی جا رہی ہیں, آپ کبھی ایک صحابی کو اپنا سفیر بناتے ہیں, کبھی دوسرے صحابی کو سفیر بناتے ہیں, ایک کو مبلغ بناتے ہیں, یا رسول اللہ ابو بکر کو کیوں نہیں بناتے, عمر کو کیوں نہیں بناتے؟ حضور فرماتے میرا دل ان سے بھرتا نہیں. واللہ میرے آقا نے فرمایا تم جانتے ہو میرے صحابی یہ ابو بکر اور میرے لیے کیسے ہیں؟ کہا کیسے؟ کہ بندے کی آنکھ اور کان انسان کے لیے کیسے؟ کہا حضور سارا سسٹم ہی یہی ہوتا ہے. فرما بس یہ میری آنکھ اور کان کی طرح ہے. اور آج بھی دیکھیں یہ حدیث صادق آتی ہے مزار میں, آج بھی دونوں یہ ہستیاں حضور کے ساتھ آرام کر رہی ہیں. بولو سبحان اللہ. میرے امام نے کہا محبوب عرش حق ہیں اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے. میرے دوستو آج ہم نے یہ کوشش کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو ہم تازہ کریں, فضائل پر بھی تھوڑا آ جائیں, تاریخ پر بھی تھوڑا آ جائیں, آپ کے ذاتی حالات پر بھی آ جائیں, آپ کے کمالات پر بھی آ جائیں, امت پر جو آپ کا حق ہے وہ بھی آ جائے, امت کو جو آپ کے لیے نظریہ رکھنا وہ بھی آ جائے. چیدہ چیدہ ہم نے باتیں مختلف گوشوں کی کر کی ایک یوم صدیق اکبر میں یہ گلدستہ تیار کرنے کی کوشش کی. یہاں پر اگر کوئی کوتاہی غلطی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے. اور یہ ذکر مناقب جو ہمارے حصے میں آیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا, یہ منقبہ لاکھوں لوگ ہیں میرے دوستو, ضرورت نہیں ہے حضرت ابوبکر کے یوم منانے کی. حضرت ابوبکر کے لیے ان کا تو قرآن میں ذکر موجود ہے, جب جب قرآن پڑھا جائے گا ان کا نام آئے گا, ضرورت ہمیں ہے انہیں نہیں ہے. لیکن یہ اللہ نے جو توفیق دی ہے, اب دعا کرو اللہ اسے قبول فرمائے. اللہ نے جو ہمیں جمع ہونے کی توفیق دی ہے, دعا کرو اللہ اسے قبول فرمائے, اور ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا حصہ عطا فرمائے. آپ نے دیکھا کہ ان کا خاندان کتنی امانت والا تھا, آپ نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق نے خود اپنی تن من دھن جان سب حضور پر قربان کیا, غار سے لے کر یعنی اسلام قبول کرنے سے لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک. وصال کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بہت آسان تھا, یہ خلافت پر قبضہ کر گئے. میں نے کہا جب اتنے فتنے کھڑے ہو گئے تو حضرت ابوبکر تو پہلے ہی حضرت علی کو کہتے کہ بھائی پکڑو یہ بات اور تم سنبھالو, لیکن نہیں میرے دوستو, یہ بات غرض کی نہیں تھی. وہ کہتا ہے کہ خلافت کے مستحق نہیں تھے آپ, آپ کا حق نہ تھا. میں نے کہا اگر یہ حق نہ تھا تو یہ سارے فتنے آپ کے ہاتھ پر ٹھنڈے کیسے ہو گئے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ قرآن آپ نے جمع کیا, امت کو آپ نے متحد کیا, صحابہ کو ہمیشہ یہ فکر ہوتی تھی کہ نبی دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگوں کا والی وار ناصر کون ہوگا؟ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, فرمایا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم, فرمایا مسلمانوں گھبرانا نہیں, جب نبی ہمارے پاس آ جائیں گے اور لوگ اگر دین کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرنے لگے تو گھبرانا نہیں, ہم فوراً نبی کا ایک ایسا نائب لے کر آئیں گے جو امت کے خلاف مرتدوں کے خلاف یعنی جو اسلام سے پھر گئے ان کے خلاف جہاد کرے گا. تو اب آپ دیکھیے 17 فرقے تھے, کتنے کتنے, 2 سال دیکھیے اور کام دیکھیے میرے بھائی. مسلمہ قذاب کی جھوٹی نبوت اپنی جگہ پر ہے, اس کے علاوہ 17 مرتد فرقے تھے, تنہا ابوبکر صدیق نے مقابلہ کیا صحابہ کو جمع کر کے. اور قرآن کی اس آیت نے بتایا خلیفہ وہ ہوگا جو مرتدوں سے جہاد کرے گا, تو حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے مرتدوں سے جہاد کیا. حضرت علی کے دور میں کوئی مرتد نہیں تھا, حضرت علی نے خوارج سے جہاد کیا, ان کو مرتد نہیں کہا گیا, ٹھیک ہے, اور دیگر لوگوں سے جہاد کیا, نسبیوں سے جہاد کیا, لیکن مرتدوں سے جو جہاد کیا ہے, اصلی مرتدوں سے جو دین کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے دل کو گرانے کے لیے, وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. اور وہ مرتد صرف ایک نہیں 17 گروہ تھے, کتنے؟ تو اللہ رب العالمین جل والا ہمیں اچھوں کے ساتھ رکھے. بولی آمین. اور اچھوں کا ساتھ دینے کے اللہ ہمیں توفیق دے. اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دین کو سنوارنے کے لیے, اپنے مزاج کو سنوارنے کے لیے یہ کوششیں کریں. میں نے یقیناً تھوڑا ٹائم کو وسعت اس لیے دی کہ نوجوان یہاں پر بیٹھے تھے کہ کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو تو ضرورت جس چیز کی ہوتی ہے عقائد کے حوالے سے وہ تقریباً باتیں چیدہ چیدہ الگ الگ گوشے کی باتیں ہمارے سامنے واضح ہو جائے جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے. اور سنی نوجوانوں کو چاہیے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں, اس کا مقصد نہ کوئی آگے کوئی اقدام ہے نہ کوئی اور سلسلہ ہے, بلکہ یہ ہے کہ جب تک کوئی سیٹ اپ نہیں بنتا تو تو کم سے کم آپ ان یادوں سے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. بولے انشاءاللہ. ان یادوں سے اپنے آپ کو مضبوط رکھیے. بولے انشاءاللہ. میں اپنی ماؤں سے کہوں گا, بیٹیوں سے کہوں گا, بہنوں سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم, دین کی تعلیم, دین کا شعور, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اہل بیت سے محبت اور ان تمام کا شعور دلانے کے لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی ذات کو بنیاد بنا کر اس سفر کو اپنے بچوں کے لیے شروع کیجئے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارا یہاں پر بیٹھنا, مناقب کو بیان کرنا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو امت کے سب سے بڑے ولی ہیں, بولیے سبحان اللہ, سب سے بڑے غوث آدم ہیں, بولیے سبحان اللہ, سب سے بڑے امام ہیں, بولیے سبحان اللہ, اللہ رب العالمین ان کے صدقے اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو, اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے تمام قائدین, ہمارے تمام مشائخ, ہماری تمام تنظیمات, تمام عالم اسلام, پاکستان, ملک یمن, ملک شام, عراق, افغانستان, تمام علاقوں پر اللہ رب العالمین اور ہر مسلمان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. ابو بکر صدیق کے صدقے اللہ ہمیں جھوٹ سے, غیبت سے, ریاکاری سے, بد مذہبیت سے, دین سے دوری سے اور حق کے کام سے دور ہونے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے, دین پر ثابت قدم رکھے. آمین کہیے, آمین. اور دعا کیجئے, واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے, یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا, عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاتحہ ہوگا. اجازت گلاس پانی رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا زبلن بري اللهم صل على سيدنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلاتا وسلام علیک یا رسول. مولا کریم اس یوم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, بیٹھنا اٹھنا قبول فرما, کہنا سننا قبول فرما, جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی معاف فرما, جو حق و ثواب مولا کریم اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے جتنے حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں یا الہ العالمین ان کی حاضری قبول فرما. مہمانوں کے لیے جنہوں نے لنگر کا اہتمام کیا ہے, نیاز کا اہتمام کیا ہے, بارگاہ صدیق اکبر سے انہیں خاص خیرات عطا فرما. اللہ رب العالمین صدیق اکبر کے, کیونکہ ہم غریب ناتمام لوگ ہیں, کوئی ہمارا سپورٹر نہیں ہے, صدیق اکبر اپنے نام سے اس مسئلے کی مدد فرمائی, اپنی صداقت سے اس نوجوانوں کی مدد فرمائی, اپنی سچائی کا فیض ان نوجوانوں کو عطا فرمائی.
اپنی پارسائی کا فیض ان بچوں کو عطا فرمائی، جو علم کے لیے در در مدارس کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کو علم کی خیرات عطا فرمائی، اور جو حقیقی طور پر اپنے مدارس اور خانقاہوں میں بیٹھ کر لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو بچا رہے ہیں صدیق اکبر، ان پر اپنا خاص فضل فرماتے ہوئے ان کو ہر مصیبت اور شر سے محفوظ فرمائی۔ مولا کریم غازی ممتاز قادری کے درجات کو بلند فرما۔ وہ وقاص نام تھا جو شہید ہوا، دعا کریں اس بچے کے لیے، اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل والا یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اللہ برکت عطا فرمائے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل والا جتنے مسلمان اس دار فانی سے رحلت کر گئے اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ ہماری مائیں بیٹی ہیں، بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، دعا کریں اللہ رب العالمین نصیب اچھے فرمائے، اللہ رب العالمین عزتوں سے نوازے، اللہ رب العالمین ہمیں اکابر کے مسلک سے جوڑ کر رکھیں، ایسی مجلسوں میں آیا رکھو تاکہ کیڑے مکوڑوں کو ہم بھولیں اور مرکز سے جا کر جڑ جائیں۔ میرا دین امبر وارسی، بولیں مل کر میرا دین، بولیں محبت، میرا دین بخدا ہے عشق محمدی، بولو میرا دین امبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، صلوا علیہ وآلہ۔ مل کر ایک دفعہ پڑھیں حضرت ابوبکر صدیق کے جس گنبد میں آرام فرما رہے ہیں، اپنے دماغ میں اپنی آنکھوں میں ہریالی کو بسا کر، واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ یا اللہ ہمیں آزمائش سے بچا، سختیوں سے بچا، مشکلات سے بچا، آسانیاں ہمارا مقدر فرما، بولو آمین۔ آسانیاں ہمارا مقدر فرما، بولو آمین۔ مولا کریم ہمیں ناگہانی سے محفوظ فرما۔ اس مسجد کے لیے بھی دعا فرمائیے یار، کچھ نہیں کر سکتے ہم، دعا تو کر سکتے ہیں اس مسجد، دعا کرو اللہ اس مسجد کی حفاظت فرمائے، اس کے مصلی کی حفاظت فرما، جو واقعتاً دل سے اس مسجد کی خدمت کر رہا ہے اللہ اس کو خدمت کا جذبہ عطا، کیونکہ یہ مرکز اہل سنت ہے یار، ہیں اس مسجد کا، اس لیے نہیں کہ میں خطیب امام ہوں، کروڑ دفعہ کہہ چکا ہوں، اس مسلح کا مجھ پر بہت آسان ہے۔ میں جب آیا تھا مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، مجھے بولنا تک نہیں آتا تھا، یہ بہت بابرکت مسلح ہے، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، واللہ اس مسلح کی برکت سے جن لوگوں نے اس مسجدوں کو بنایا اللہ ان کی قبروں کو آباد رکھے، جو آج ہمارے درمیان صفوں کے اندر نہیں ہیں لیکن انہوں نے یہاں پہرے دیے عشق رسول کے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو گلے گلزار فرمائے۔ آج میں ان کو نہیں دیکھتا اپنے درمیان، لیکن جب میں 19 سال پہلے آیا تھا تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے شاہ جی تو بیٹھا رہے ہم تیرے ساتھ ہیں، اور ہماری دوستی صرف مسلک کے لیے تھی اور کسی وجہ سے نہیں۔ جو دوست ہمارے ساتھ یہاں پر معاون ہوا یہاں کا ذریعے، اللہ رب العالمین انہیں برکت عطا فرمائے۔ آپ دور دراز سے آئے، کتنا لمبا آپ نے سفر کیا، آپ نے سیدنا صدیق اکبر کے لیے کیا، اللہ رب العالمین ان کے نام کی خیرات آپ کو عطا فرمائے، ان کے نام کی برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے، اور یہ ہوگا دعائیں، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ ایک دشمن کو بھی اگر یاد کرو تو وہ پیار سے کبھی دیکھتا ہے، ابوبکر صدیق تو امت کے سب سے بڑے رحیم ہیں، سب سے بڑے لحاظ کرنے والے ہیں۔ اگر آج آپ مل کر ان کو یاد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن ان کی شفاعت ضرور ملے گی، حاضری ضرور ملے گی۔ یا اللہ رب العالمین ان نوجوان جو آ رہے ہیں دین کی طرف، دعوت اسلامی میں دیکھیں سمندر ہے نوجوانوں کا ماشاءاللہ، مدارس میں دیکھیں سمندر ہے نوجوانوں کا، اللہ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ مجھ سے کہتے ہیں یار تو سب کے لیے کر رہا ہے، میں نے کہا جی تم کبھی کسی کو دشمن رکھو نا پھر دوستوں میں پتا چل جائیں گے، کبھی بد مذہب کو اپنا دشمن یقین کر لو تو تمہیں اپنے پیارے خود نظر آ جائیں گے، تو جو دشمن رکھتا ہے وہ دوست کی قدر جانتا ہے۔ میری ساری ہمت دعوت اسلامی کے لیے، میری ساری ہمت جماعت اہل سنت کے لیے، میری ساری ہمت تحریک یا رسول اللہ کے لیے، میری ساری ہمت جمعیت علماء پاکستان کے لیے، میری ساری ہمت اور طاقت اہل سنت کے لیے، کیونکہ میں مروں تو ہر سنی ایک دفعہ کہے سخت بولتا تھا لیکن اللہ بخش دے۔ تو اللہ رب العالمین سنیوں تمہیں اللہ افتراق سے محفوظ رکھے، تم سرمایہ ہو اللہ تمہیں جمع کر رکھے، کسی سے نہیں لڑنا، کسی سنی سے الجھنا نہیں، کسی سے بحث نہیں کرنا، کسی سے مباحثہ نہیں کرنا۔ جس طرح تم آ کر اپنا ایک عملی ثبوت تم نے پورا من انداز میں پیش کیا، ہمیشہ اپنی جوانیوں کو ان کردار کے لیے سنبھال کے رکھنا، اپنے جذبات کو ان کردار کے لیے سنبھال کے رکھنا۔
جہاں پر بھی یوم صدیق اکبر ہوگا جو سنی عالم دین تقریر کرے گا، جو سنی پیر صاحب تقریر کریں گے، اس دوران میں آپ ہر ایک کے جلسے میں شریک ہونا اور سنی عالم دین کی جلسے میں بیٹھ کر ان کی اہمیت، ان کی طاقت اور اس ملک میں امن و امان کے لیے اور نوجوانوں کے عقیدے اور مسرت کی تحفظ کے لیے اپنی کوششوں کا اظہار کرنا. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. اللہ رب العالمین اسے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. جتنا وقت آپ نے دیا اس کا بہترین بدل اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرت ابوبکر صدیق کی محفل کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ آئے ہیں، وہی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. جنہوں نے لنگر بنایا ابوبکر صدیق کے مہمانوں کے لیے، آئے ہائے، وہی انہیں اجر عطا فرمائیں گے، وہی انہیں شان عطا فرمائیں گے. کلمہ شریف پڑھ کے ورد کر کے اپنی تمام سلسلے کو ختم کرتے ہیں، لیکن توبہ کی نیت سے. اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، ریا سے بچائے، دکھاوے سے بچائے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں بری خصلتوں سے، بری صحبتوں سے بچائے. جو گناہ ہم نے کی اللہ اسے بھی معاف فرمائے، اور جو جان بوجھ کر کی اسے بھی معاف فرمائے. سر کی آنکھوں کو بند کیجئے اور گنبد خضرا کا تصور کیجئے، کعبہ شریف کا تصور کیجئے. اس ملک کی سالمتی کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، تمام عالم اسلام کے امن کے لیے، مکہ مکرمہ کے امن کے لیے، مدینہ منورہ کے امن کے لیے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اسلام اور تعلیم کی حفاظت کے لیے، ایک دفعہ سر کی آنکھوں کو بند کر کے اتنے زور سے لا کے کل جملے کو، اس حرف کو آپ کھینچیے کہ ہر قسم کی برائی، خصلت، بے راہ روی، خود اپنی طاقت اور اپنی حمیت اور اپنی جاہ اور اپنی نصرت کی پرواہ کی بجائے اللہ کے دین اور اس کے دین کی نصرت کا خیال آ جائے. یک زبان ہو کر سانس کو توڑے بغیر ایک آواز میں پڑھیے، لا الہ الا، لا الہ الا، لا الہ الا محمد. نعرہ رسالت، بیٹھے رہیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت.